الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الصابرين ولا نبي على أعدائنا أجمعين. درست دوسری کلاس میں حسد کے سبھی مسائل بتائے گئے تھے. صفات کی روشنی میں حسد کسے کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ اس سال ہماری زیادہ توجہات اس پر رہیں گی اور رسول اکرم نہ ہونے کے برابر بیان کیا جائے گا, کیونکہ پہلے سمسٹر ہی میں اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے کہ بنیادی طور پر درد کا یہ سلسلہ درد کے لیے ہے, اور صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر کچھ اصول آپ کو معلوم ہو جائیں تو فقہ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کچھ اصول فقہ بیان کیے گئے تھے. غلط نہیں کی بنا پر اس میں شریک ہونے والوں نے بھی اور اس درد کے کیسے سننے والوں نے بھی اس کا نام درد سے اصول صفا رکھ دیا, جس کی وجہ سے بعض اوقات مجھے علماء کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. تو پھر اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ درد اصول صفا کا نہیں ہے, صرف کا ہے, اور صرف وہی اصول بیان کیے گئے تھے کہ جن کو سمجھ کر صرف سمجھنا آسان ہو جائے گا, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مسائل صرف کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, اور بالکل اپنی بات بھی ہے کہ ایک مسئلہ جو ہم کسی کو بتائیں تو کم سے کم پانچ مسئلے ہمارے ذہن میں اور ہونا چاہیے, مکمل طور پر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تب کسی کو بتا سکتے ہیں. جیسے اس کی مثالیں, دوسری دفعہ حسد کا مسئلہ ہے, حسد حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ہر آدمی اس حقیقت کو جانتا ہے, کیونکہ یہ ان احکامات میں سے ایک ہے کہ جس کا موضوع اسلام کے آنے سے پہلے ہی بن چکا تھا. حسد نہ کرو, اس دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے یہ حکم. لیکن اصل حسد کیا ہے, اگر کتنا ہی مسئلہ اگر آدمی کو معلوم ہو تو وہ امر بالمعروف کرنے میں بھی غلطی کر دے گا, اور ان چیزوں پہ امر بالمعروف کر دے گا جن کو اللہ نے معاف کیا ہے, یعنی دل کا وسوسہ اور دل کا گناہ. یا اسی طریقے سے آغا خانی اور بوڑھے لوگ نجس ہیں یا نجس نہیں ہیں, یہ مسئلہ اگر اس پورے صرف کسی کو بتانا ہو کم سے کم جدائے موضوعیت کا مسئلہ, تو وہ نہ خود اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گزشتہ سو سال سے خصوصاً ان لوگوں میں جو گجراتی بھی ہیں اور ان کا کوئی تعلق بھی گجرات یا ممبئی سے ہے, ان کے بزرگوں کو یہ مطلب دیا جا رہا ہے تین سال میں چار سال میں گزر رہے آگاہ خانوں کے میں کرے ہوئے, لیکن اب تک یہ مسئلہ لوگوں میں واضح نہیں ہوا. اتنی طرح عیسائی کے مسئلے میں نہیں ہوتی ہے, ہندو کے مسئلے میں نہیں ہوتی ہے, قادیانی کے مسئلے میں نہیں ہوتی ہے, ناسکی کے مسئلے سے نہیں ہوتی ہے, جبکہ یہ سب ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے اپرادھ ہیں, مگر آسانی اور بوڑھی کے مسئلے سے. میں تو جانتا ہوں کہ تین نسلوں سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا, آپ حضرات کے دادا یا پر دادا کو بھی یہی مسئلہ پیش آ رہا تھا, جس ماحول میں سے آپ لوگ یا آپ کے بزرگ وہاں آسانیوں کا مسئلہ تھا, آپ کے والدین کو یہ مسئلہ پیش آیا, اب آپ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا, لیکن پاکستان میں خاصا کم ہو گیا. پھر بھی آپ دیکھیں گے مسئلہ اب تک واضح نہیں ہے, اور ہر بزرگ یا ہر مومن اس مسئلے کا ایک جواب دیتا ہے جو دوسرے سے ٹکراتا ہے, اور ہر جواب کے لیے وہ علماء کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں عالم سے سنا ہے, ہمیں فلاں عالم سے سنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا انہیں اتنی دلچسپی کرتے نہیں, وہ تو تھوڑے لوگ جواب چاہتے تھے کہ بتائیے آپ پاس ہے یا نہیں ہے, صبح موضوعیات کی گہرائی میں وہ کرنے کو تیار نہیں تھے, جبکہ نہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دفعہ اگر ہم گہرے مسئلے کو سمجھ لیں تو پھر جب دو چار گھنٹے کے لیے ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا, لیکن بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کی آسانی ہوگی. اتنی گہرائی میں کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا, تو علماء کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا, وہ اپنے مطابق جواب دیتے تھے کہ آپ نے سن لیا کہ آپ کا پانی کا مسئلہ تو مشترک ہی حل نہیں کر سکتا ہے. جو میں سعودیا میں جاتا کسی کو یقین ہو گیا ان کی نجاست کا, وہ کہے گا کہ یہ نجیب ہے. دوسرے عالم کو یقین نہیں ہوا سامنے والا کہ میں سعودیا کے چکر میں پڑھنے کو تیار نہیں, تو پھر بھی ہم نے کہہ دیا ہمارے نزدیک مشکوک ہیں یہ بات ہے. لیکن وہ جو علماء نے کہا کہ ہمارے نزدیک نجیب ہیں یا بات ہیں تو سمجھا یہ گیا کہ یہ فتوا ہو گیا. یہ نہیں سمجھا گیا کہ جمعہ موضوعیہ میں ایک نے اپنے برات لگائی اور ایک تو یقین ہو گیا تھا, علم ہو گیا تھا, علم کے آگے جمعہ موضوعیہ نہیں چلتا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمانے کے کئی علماء کا نام لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلا کا حلال کہتے تھے, فلا حرام کہتے تھے, فلا پاک کہتے ہیں, فلا نجیب کہتے ہیں. اور آج بھی جو بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ حضرات ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھانا میرے لیے بھی مشکل ہوتا. چنانچہ اگر کل رات کو بڑے سامپاڑے میں درد کے بعد یہ مسئلہ بتایا صبح موضوعیہ کے چکر کو ختم کر کے سیدھا سادہ جواب دے دیا گیا, لیکن اصل جواب تو اس کا صبح موضوعیہ رکھا. تو ایک ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو معاشرے میں بتانے جائیں گے تو کم سے کم آپ کی معلومات لوگوں سے زیادہ ہو تب آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں. کہ اس درس میں جتنے بھی اصول اثر تھا وہ اس لیے نہیں آئے کہ اصول اثر آپ کو بتانا یا پڑھانا, بلکہ صرف اس لیے آئے اس کی مدد سے آپ کی سمجھ آ جائے. ورنہ میں بار بار کہہ چکا کہ ہمارے نظر اصول فقہ کا ایک دورہ چلتا ہے ہمارے حوضہ علمیہ نجم, سات دس اور سات دس سال تک ایک ہی دورہ چلتا رہتا. دورے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی علم کے پہلے مسئلے سے آخری مسئلے پر بحث کرنا. مثلاً فقہ کا دورہ کسے کہیں گے کہ تقلید کے مسئلے سے شروع کریں کہ نجاست, طہارت, رکوع, غسل, نماز, روزہ, حج, زکات, ہم جہاد کے ہوتے ہوئے کاروبار اور اجارہ اور نکاح اور اجتماعات اور احکام کے مسئلے پر. جب یہ پورا مکمل ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے ایک دورہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر اس طرح دوبارہ شروع کرتا ہے پہلے مسئلے. تو اصول فقہ کے دورے نجف اور ان میں سات سال آٹھ سال ایک فرجہ تب جا کے اس کو مکمل کرتا جس میں روزانہ پڑھائی ہوتی. شریف ہونے والے خود مجتہدین کرام ہوتے جن کو خالص اشارے میں بات کی جاتی. اتنا وسیع اتنا پھیلا ہوا ہے اصول فقہ. یہ بار بار مجھے کہنا ہے اس لیے کہنا پڑ رہا کہ جو ہمارا مقصد تھا اس سال کے سمسٹر میں اس پہ عمل ہوگا تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ اصول فقہ کا درس ہے تو یہ صرف زیادہ نہیں ہو رہی. شروع ہی سے یہ اصول تھا, شروع ہی سے یہ فقہ تھی. وہ جو دو سال اصول فقہ ہوئی تو وہ فقط اس مجبوری کی وجہ سے کہ ان چیزوں کو سمجھانا ضروری تھا, ورنہ اصل فقہ سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ میں اصول فقہ کے الفاظ میں بات کروں تو یہ کہہ دوں کہ واجب کے لیے کیونکہ مقدمہ واجب بھی واجب ہو جاتا, مقدمہ بھی واجب ہوتا. یہ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں, عبد المقدمہ کسے کہتے ہیں. تو اصول فقہ اصل میں مقدمہ تھا اور اصل واجب اب تھا جو آپ کے سامنے آئے گا. اس جب یہ ہمارا اصل ٹاپک یہاں فقہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کے دو تین دس اور چل رہے ہیں معاشرے میں جو پہلی دے رہا ہوں اور علماء کو دیتے ہی ہیں, لیکن میرے بھی کچھ درد ہیں. اس خصوصی درد کی وجہ کیا؟ اس خصوصی درد میں زیادہ تر وہ مسئلے بتائے جائیں گے جو عام ماحول میں دین میں یا ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. مثلاً شخصیات نماز جو ہمیشہ سے مشکل ترین مسئلہ مانا گیا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شخصیات نماز کو لفظاً لفظاً رکھنا پڑتے ہیں, لیکن آپ نے کتنے سال دیکھا کہ شخصیات نماز بھی اصول فقہ سے حل ہوتے ہیں. چار یا پانچ اصول یاد ہو جائیں تو رکعتوں کے سارے مسئلوں کا آپ جواب دے سکتے ہیں بغیر توسیع المسائل کھولے, بغیر کوئی رقم دینے کا مسئلہ پڑے. جبکہ پہلے یہ ہوتا اور ابھی بھی جو عام درس میں ان کا قابو کرنے میں یا اٹھارہ در میں یہ نا تو وہاں کو اسی طرح یاد کرایا جائے گا کہ دو اور تین چکر کو بھیا پتا ہے, تین اور چار چکر کو تو باطل ہے, صحیح ہے, باطل ہے, صحیح. لیکن یہاں کے درس میں پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اسی طرح شک کے فی الافعال پچھلے سال شک کے فی الرکعات بنائی ہوئی تھی, اس سال شک کے فی الافعال آئے ہیں. اس میں بھی باقی مقامات پر تو ہم اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی آدمی تشور بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آیا تو واپس بیٹھ کے تشہد پڑھے, رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو نماز کنٹینیو کرے اور آخر میں تشہد کی قضا اور فکر صاف کرے. یعنی ایک ایک مسئلہ الگ الگ بتا کے یاد کرایا جائے گا. لیکن یہاں پر ان کے اصول بتائے جائیں تاکہ ان اصولوں کی وجہ سے جتنے بھی شخص, کیونکہ شخص کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی مشترک بھی نہیں لکھ سکتا ہے کہ کتنے شخص, جتنے آدمی ہیں اتنے ان کو شک ہوتے ہیں, تو سارے کے سارے شخص ان اصولوں کی روشنی میں آ جائیں گے. تو یہ اس لیے وہ اصول سے آپ کو پڑھائے گئے تھے تاکہ یہ مشکل مسئلے آپ کے لیے آسان ہو جائیں. خیر یہ شکیات نماز کا مسئلہ اور داڑھی الگ داڑھی کا مسئلہ, یہ دو مسائل اس کے ساتھ آدھے آدھے بیان ہوئے تھے. اس کو اس سال مکمل کیا جائے گا, مگر اس سے پہلے ابتدان اور تمہیدن تین چار باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. وہ تین چار باتیں جو آج میں بتا رہا ہوں اس وقت کہ انتخاب سے سب قسم اردو لکھت کی باتیں ہیں. میں نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی کہ اردو لکھت نہیں آنے چاہیے اور نہیں آئیں گے اور نہیں آئیں گے, لیکن پھر پہلی جو تقریر ہے آج کی جو تقریر ہے وہ بہرحال اس کا کم سے کم شروع کا حصہ اردو لکھت پر ہوگا, کیونکہ جو اردو لکھت پہلے سیمسٹر میں پڑھائے گئے تھے ان میں دو تین چیزوں کی اب وضاحت ضروری ہے. جب فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے, وقت کافی گزر جاتا ہے, تو پھر کچھ چیزیں ذہن سے نکلنے لگتی ہیں, ان کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ پچھلے سال بھی آیا تھا اور پچھلے سال بھی آیا تھا, وہ مسئلہ تھا استصحاب کا مسئلہ. استصحاب کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں شک و حال یہ چیز ہے یا نہیں ہے اور پہلے کے بارے میں یقین ہو تو پچھلے یقین کو پھینک کے رکھ لائیں, جس کے لیے معصوم کا ایک جملہ ہے کہ لا تنقص الیقین بالشک, کبھی بھی یقین شک کو نہیں توڑ سکتا, شک یقین کو نہیں توڑ سکتا. لا تنقص الیقین, یقین نہیں ٹوٹے گا اس شک کے شک کی وجہ سے. صبح ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مکان کی شکتی پر دوپہر کو شک ہونے لگا کہ اب پور سے کم ہو یا نہیں, تو صبح کا یقین دوپہر کے شک کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا اور دوپہر کو بھی تنقید کو پور مانا جائے گا. غلط مطلب یہ معلوم تھا کہ صبح ٹنکی میں پانی ختم ہو گیا تھا اور ہم نے پانی موٹر کے ذریعے چڑھایا, ابھی اتنا پانی چڑھا کے پور ہو گیا یا نہیں چڑھا, یہاں پر یہی سمجھا جائے گا کہ نہیں اتنا پانی اوپر نہیں گیا, کیونکہ ٹنکی کے خالی ہو جانے کا یقین تھا. خالی کا مطلب یہ کہ پور نہیں رہی تھی, یہ یقین تھا. ہم نے سوئچ کو آن کیا موٹر کے اور پانی چڑھ رہا, دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ گزر گئے, شک ہو رہا ہے کہ پور کے برابر پانی ہوا یا نہیں ہوا, تو جواب یہی ہے کہ نہیں ہوا. آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ وہ موٹر چلتی رہے, مگر اس کو ہم پور نہیں مانیں گے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے, کیونکہ لاکھ کو پور یقین ہو اس شک سے. پور سے کم ہونے کا یقین ہو گیا تھا جب ٹنکی میں پانی ختم ہو گیا, اب جب تک کہ دوسرا یقین نہ آئے وہی پرانا والا یقین چلے گا کہ ابھی پور نہیں ہوا, ابھی پور نہیں ہوا, ابھی پور نہیں ہوا. یہ استصحاب کی تاریخ دو سالوں میں مسلسل بیان ہوئی, آج تیسرے سال کی بیان ہو گئی. اس استصحاب کا مطلب کیا ہے کہ استصحاب ہمیشہ یقین کی حالت کو جاری رکھتا ہے, مگر دو مقامات ایسے ہیں, دو ایسے یقین ہیں, دو ایسے مقامات ہیں جہاں استصحاب کو اسلام ختم کر دیتا ہے, استصحاب کو نہیں مانا جاتا, استصحاب کو نہیں مانا جاتا. دو ایسے مقامات جن میں سے پہلا مقام وہ ہے کہ جس کو علماء کہتے ہیں کہ اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, علماء یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ استصحاب کی بات ہی نہیں, اس میں دوسرا یقین آ گیا, مگر پھر بھی بڑی لمبی چوڑی کرے. وہ یہ کہ کسی کی عمر کے بارے میں استصحاب کرنا جبکہ عام طور پر جو لوگوں کی زندگی ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹائم گزر جائے. اب ہے بڑا دلیل مسئلہ, لیکن یہ جہاں پیش آتا ہے تو بہت اہم بن جاتا ہے, اور آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ استصحاب کا قانون کہاں نہیں چلتا اس کو میں بتا رہا ہوں. استصحاب کا قانون کیا ہے کہ جب تک کہ شک ہو تو دوسرے یقین کو مانیں گے, اگر دو ایسے مقامات ہیں کہ شک بھی ہو رہا تب بھی دوسرے یقین کو نہیں مانیں گے. جس طرح جو ہے موجودہ پانچ مقامات سے کام نہیں آتا, جس طرح حسل برات کام نہیں آتی ہے جب فائدہ استعمال سے ٹکرا جائے, اسی طرح استصحاب میں جو اور مقامات ہیں, اس سے پہلے جو بیان ہو گئے وہ جو اور مقامات ہیں جہاں استصحاب کام نہیں آتا, جبکہ دو جو مقامات ہیں یہ شاید پریکٹیکل لائف میں اتنے کام نہ آئے لیکن پھر بھی ان کو بیان کر دینا ضروری ہے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. خصوصا اس لیے کہ ان میں سے دوسرے مقام کو علماء حنفیوں کی اکثریت تسلیم کرتی, جو حنفی علماء ہیں ان کی اکثریت تسلیم کرتی, شیعہ علماء نہیں مانتے دوسرے استصحاب کو, اور مالکی فرقے کی کچھ علماء نہیں مانتے ہیں, شافعی فرقہ بھی نہیں مانتا, لیکن پاکستان میں تو حنفی لوگ ہیں وہ لوگ ان کی اکثریت اس کو مانتے ہیں. وہ نمبر ٹو جو آئے, پہلے نمبر ون کو دیکھ, نمبر ون کیا ہے, کسی کی زندگی کے بارے میں استصحاب کرنا جبکہ وہ عام طور پہ جتنی زندگی ہوتی ہے اس سے زیادہ طاقت کر رہے ہیں, اب یہ استصحاب نہیں کرے گا. اب میں اس کی پہلے مثال دے دوں, پھر یہ اس کا حصول کے بارے میں باتیں کر. اچھا یہ مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ, اور پہلے زمانے میں تو بہت یہ مسئلہ پیش آتا تھا, اب ذرا کم پیش آتا ہے کیونکہ دنیا ترقی کر گئی ہے اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی اپنے مومن بھائی یا اپنا جانے والا پاکستانی ہندوستانی کوئی نہ کوئی رہتا ہے, میرے ٹیلی فون کا اور تار کا کمیونیکیشن کا انتظام بہت اچھا ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن کے انتظامات اچھے ہو گئے, تو یہ مسئلہ کم دیکھ جاتا ہے. لیکن ایک زمانے میں بہت دیکھ جاتا تھا اور ابھی بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ مسئلہ دیکھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے فرضی لے کے سید, یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سید بکر عمر, سید بکر اور عمر یہ تین مضمونی فرضی نام رکھے گئے ہیں جو فقہ کے مسائل کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بغیر فقہ کا کوئی مسئلہ کسی آدمی کے نام سے حل کرنا فرض کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی سید تھا, ایک آدمی سید تھا, سید کا شادی شدہ تھا, اس کے بچے تھے, اس کا سامان تھا, اس کی جائیداد تھی, سب کچھ تھا. وہ آدمی مضبوط خبر ہو گیا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے طلاق, طلاق میں یہ مسئلہ آتا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ مسائل طلاق اس سمسٹر میں آئے, کیونکہ پچھلے سال بھی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جب ایک فلمی اداکار نے اپنی فلمی اداکارہ بیوی کو طلاق 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 کہہ کے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا پاکستان کے اندر, اور اس وقت پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ یہی بن کے رہ گیا تھا. تو اس وقت بھی یہ بارش پیدا ہوئی تھی, کچھ ہرتا کا اشارہ بھی آیا تھا, لیکن اس وقت ٹیلی ویژن ریڈیو اخبارہ سب مسائل صرف کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے سب. تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے شیعہ حضرات سنتے 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 کچھ غلط مسائل کے ذہنوں پہ اثر کر رہے ہیں. لیکن یہ تفصیل بعد میں آئے گی. ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں مقبول کا مسئلہ, مقبول کا یہ مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے, اور اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ حنفی پہ تو کوئی عمل کرے تو شاید اس کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہ ہو. مقبول کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سید عمر دو گرا وہ غائب ہو گیا, غائب ہو گیا, اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کہ کہاں ہے, زندہ ہے یا ہوتا. جیسے انڈیا اور پاکستان کی ہجرت جب تبدیل ہوئی اور ہجرت ہوئی تھی تو یہ مسئلہ بہت پیچھا رہا تھا کہ شوہر بیوی بچے سب ساتھ آ رہے ہیں, مطلب پچھڑ گئے. سن 71 یا سن 65 کی جنگوں میں بھی اکثر یہ ہوا, جو حکومت بھی کہتی ہے کہ اتنے سپاہی شہید ہو گئے, اتنے سپاہی زخمی ہوئے, اتنے سپاہی لاپتا. اب جو فوجی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ, تو حکومت نے بھی ان کی موت کی خبر بھی نہیں تھی, زندگی کی خبر بھی نہیں, لاپتا. یا یہ سپاہی زمانے میں اکثر ہوتا تھا کہ گھر سے ماں سے باپ سے ناراض ہو گئی, کوئی شخص نکل گیا, سب کچھ پوٹا کے چلا گیا, اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں کہ وہاں کہاں گیا. آپ ابھی بھی دیکھیں فلموں میں اکثر ہوتا ہے 14 سال بعد افریقہ سے وہ پرانے پیسہ واپس آ گئے اور جائیداد اور سب کچھ لے کے آ گئے. تو یہ چیزیں اس زمانے میں بہت زیادہ پیش آیا کرتی تھی, اور ابھی بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں. خصوصاً اس وقت کہ جب کوئی آدمی ناراض ہو کے چلا گیا, اسے بیوی پسند نہیں آ رہی ہے, یا وہ اس ماحول سے مطمئن نہیں ہے, چلا گیا, مقبول ہو گیا, کوئی اس کی اطلاع نہیں, اب اطلاع نہیں ہے, چلا گیا, وہ اس کے بیوی اور بچوں کے لیے شک ہو رہا ہے کہ وہ پتا نہیں زندہ ہے یا مرتا. اچھا کس چیز کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو خیر عورت کی حد تک فائدہ کم ہوتا, کیونکہ ہندو ماحول کے نتیجے عورت سے یہ توقع کی جاتی ہے, یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے نام سے ساری زندگی بیٹھی رہے, اور یہ اس کی بہت بڑی پوری سمجھی جاتی ہے. خیر عورت کی حد تک چلے پھر بھی مانے, لیکن عورت کا بھی مسئلہ ہے, جوان عورت ہے, اس کا شوہر لاپتا ہو گیا, حکومت نے بھیج دیا کہ حکومت نے خط بھیج دیا کہ مہاجر جیسے گیا تھا اپنے شوہر لاپتا, یا یہ کہ ناراض ہو کے چلا گیا لاپتا. اب جب تک یہ شوہر کی موت کا یقین نہ ہو کہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی, ساری زندگی اس کی ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے گزر جائے. تو خصوصاً ایسی عورت کی شادی کے دو دن کے بعد شوہر چلا گیا, اب وہ کیا کرے, نہ وہ شادی شدہ ہے, نہ وہ بغیر شادی کے ہے, دوسرا حساب ہے, ہر بڑا مشکل مسئلہ ہوتا. ایسے آدمی کو اسلام میں کہتے ہیں مقبول. جیسے حنفی میں شاید 20 سال کے اس سے زیادہ کی مدت انتظار کرنا پڑے گا, جیسے مالکی میں 4 سال کی مدت. ہمارے یہاں جو مدت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں اس مسئلے میں نہیں جا رہا, میں استحصاب کے مسئلے میں آ رہا ہوں. اب استحصاب کا مسئلہ یہ بتاتا کہ 5 سال گزر گئے, اس کو کہ شک ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہی مر گئے, کیونکہ اگر وہ مر گیا ہے اس کی بیوی استحصاب کر کے دوسری شادی کر سکتی ہے, لیکن شک ہو رہا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ نہ کر سکو یقین شک انتخاب کرے گا. 5 سال پہلے زندہ تھا, ابھی بھی زندہ ہے یا مر گیا, اس کو زندہ تھا. 10 سال گزر گئے شک ہو رہا ہے, ابھی بھی زندہ تھا. 20 سال گزر گئے شک ہو رہا ہے, ابھی بھی زندہ تھا. 40 سال گزر گئے زندہ ہے یا مر گئے, ابھی بھی زندہ تھا. 100 سال گزر گئے انتخاب کو یہی کہہ رہا کہ شک کے عالم میں ہو اور پرانا یقین چلے گا. اچھا اس میں دو مسئلے آ رہے ہیں, ایک تو بیوی کا مسئلہ کہ وہ دوسرا نکاح کرے یا نہ کرے. اگر یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہ بھی, یعنی بیوی صبر بھی کرے, تو دوسرا مسئلہ آتا ہے اس کی جائیداد کا مسئلہ. کیونکہ جب تک کہ کوئی آدمی زندہ ہو اس کی میراث یا اس کا مال اس کی اولاد وغیرہ میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. اب جو وہ مکان چھوڑ کے گیا, اب جو وہ پیسہ چھوڑ کے گیا, اس کے بیٹے اس کو اپنے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے. صرف استعمال کی اجازت ان کو ہے, لیکن اگر وہ ایک مالک بننا چاہیں یا آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو یہ شرح حرام. تو کب تک استعمال کیا جائے گا, کب تک یہ خاندان معطل رہے گا, یہ خطرہ تھا. اچھا استحاب کا قانون تو کہتا ہے کہ انتظار کرتے رہو, سو سال گزر جائیں دو سو سال گزر جائیں, جب تک کہ اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے. یقین عام طور پر تین طریقوں سے ہوتا, یا تو دباؤ مل جائے دو آدمی, یا تباکر ہو جائے, مسلسل پانچ دس پندرہ پچاس سو آدمی آ کر کہہ دیں کہ وہ مر گیا مر گیا, ہم نے دیکھا آنکھوں دیکھی گواہی. اور تیسرا طریقہ ہے کہ بالکل یقین ہو جائے. تو اب تو بالکل یقین کب ہوگا؟ اس کے لیے یہ چیز آئی جو پہلا ایکسپشن آیا اس کتاب میں, کہ اگر اتنا اثر گزر جائے کہ آنتا عام طور پر انسان اتنے اثر زندہ نہیں رہتا, چالیس سال کی عمر میں ناراض ہو کے گیا تھا, چالیس سال اور گزر گیا یا پچاس سال, اب اسی نبے سال تک سمجھ کر لوگ پہنچتے ہیں زیادہ سے زیادہ طور پر. تو جب اتنا اثر گزر جائے تو کیا ہے دوسرا یقین نہ بھی آئے, جس کتاب ختم ہو گیا اس کو بوٹا سمجھ کے اس کے اخبار کو تفریح کرنا اور اس کی بیوی کی دوسری شادی یہ سب ممکن ہو جائیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ سو سال کی بڑھیا دوسری شادی کرے یا نہ کرے گا مسئلہ, اس سے ہماری اس طرح بحث نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ حق اس کو مل جائے گا, اس کو اجازت نہیں آئے گی. تو جہاں پہ جیسا میں نے کہا کہ بات ہوگا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو استحاب کے اندر آتے ہیں, کیونکہ جب پچاس سال گزر جائیں تو دل کو یقین ہو جائے گا کہ اب تک وہ کہاں زندہ ہوگا. مگر آپ کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ پچاس سال میں یقین نہیں ہو, ہاں پانچ سو سال کے بعد تو یقین ہوگا, لیکن سو سال, ایک سو پانچ سال, ایک سو دس سال کے لوگ دنیا میں زندہ رہتے ہیں, اتنی اگر اس کی عمر ہو گئی تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ عمر گیا ہوگا. تو یہاں پہ استحاب کے قانون کو ہم توڑ دیں گے اور اس کو مردہ سمجھ کے اس کے اخبار وغیرہ کو تبدیل کیا جا سکتا. البتہ اس میں حاکم شرح کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا, لیکن حاکم شرح کو بھی حق مل جائے گا. ورنہ یاد رکھیں کیا ہمارے خود کے میں آپ حاکم شرح کو حق نہیں کہ بغیر کسی سبب کے کسی کی بیوی کو طلاق دے, اگر وہ طلاق دیتا ہے تو بات بغیر کسی کے بغیر مرنے والے کی موت کے اس کے وارثوں سے مال تبدیل کرے, حاکم شرح کو بھی حق نہیں. لیکن اگر کتنی مدت گزر گئی کہ عام طور پر اتنی مدت تک انسان زندہ نہیں رہتے تو پھر ٹھیک ہے, ہم اگر یہ ابھی تک شک کے عالم میں ہے یقین تو نہیں ہے, ایک آدمی اسی سال کا ہو جانا چاہیے ہمارے حساب سے, لیکن کیا یقین آ گیا تو مر ہی گیا, شک تو ہے, لیکن بارہ اسی سال ایوریج ایج سے کم ہوتا ہے, اس میں اگر شک بھی ہے تو ہم پرانے یقین کو توڑ دیں گے, پہلے زندہ تھا اس کو مردہ مان لیں گے, اس حساب ختم ہو جائے. تو پہلا موقع کہ جہاں سے استحاب شک ہے مگر شک کی وجہ سے یقین کو توڑ دیا جائے گا, وہ یہ مسئلہ ہے. جیسا میں نے کہا کہ جن لوگوں کو پیش آتا ہے جن گھروں میں وہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اتنا معمولی نہیں ہے کہ جتنا آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. اور اس مسئلے میں یہاں پر بولے, لیکن وہ جو جملہ کے بیچ میں کہہ گیا کہ ہاں کہ مشرا کو کیا یہ اختیار ہے کہ شوہر اور بیوی میں طلاق دلوا دے, ہمارے کوئی اور آواز کوئی خدائی میں بہت شدید اختلاف ہوا, لیکن وہ خیر بعد میں جب طلاق کے مسئلے ہیں اس کے ساتھ میں کوئی اختلاف نہیں. دوسرا مسئلہ, ارے یہ دوسرا مسئلہ جو اب میں بتا رہا ہوں, جیسا میں نے کہا کہ حنفی علماء کی اکثریت اس کو مانتی ہے کہ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ بھی استحاب کی وجہ سے اس کو ختم کیا جائے گا, لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کس نے استحاب کو ختم کر دیا دوسرا مسئلہ. اب استحاب کی تعریف یاد رکھی کہ ایک چیز کا یقین ہے اب شک ہو رہا تو وہی پرانے یقین کو چلایا جائے. مسئلہ یہ آتا جس کو بہت مختصر اس طرح بیان کرتے ہیں یہ قبل کی شریعت ہے, یہ مختصر مسئلہ, یہ اس کی ہیڈنگ ہو گئی مسئلے, ہم اس کی تفصیل میں لڑائی گئی. تفصیل کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے میں, شریعت کے کسی مسئلے میں اپنا یعنی مسلمان قرآن اور حدیث کا جو چار طریقے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے, قرآن حدیث اجماع اور واپس, ان سے جو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو رہا, اگر ہمیں شک ہوا کہ یہ جو سگریٹ ہے اس کا بینا حلال ہے یا حرام, ایک میں مثال دے رہا ہوں, اب اس کے بارے میں قرآن نہیں بتا رہا ہے کچھ, حدیث خاموش ہے, اجماع خاموش ہے, پھر ہمارا طریقہ کیا ہے کہ عقل کو ہم استعمال کرتے ہیں, اصل برات جاری کرتے ہیں کہ جس چیز کا حکم قرآن اور حدیث میں نہ ہو اصل برات جاری ہم یہ کر دیں گے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے. یہ میں نے پرانی چیز کو صرف تازہ کیا ہے آپ کے ذہن, اب آئیے اس مسئلے کو دیکھیں. مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے یہاں کا جو حکم نہیں ملے گا قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے, اپنے یہاں کا حکم نہ ہے اسلام کے جو چار دلیلیں قرآن اور حدیث اور اجماع اس میں نہ, تو پھر ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حلال سمجھتے ہیں. مگر اس میں مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس کا کیا ہو سکتا ہے, قرآن سے پتا چل جائے کہ شریعت موسیٰ میں یہ ہو سکتا ہے, یا حدیث سے پتا چل جائے کہ موسیٰ کے زمانے میں اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جاتا تھا, یا حضرت عیسیٰ کی شریعت کا پتا چل جائے, یا حضرت نوح کی شریعت کا پتا چل جائے. جیسا میں نے کہا کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ ہاں سب نہیں بات اکثر استحصاب چلے گا, استحصاب کے معنی کہ ہم کو ہماری شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم, اس کا ہو رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام, شریعت موسیٰ کا مسئلہ معلوم, شریعت موسیٰ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے. اب یہ یقین ہے کہ خدا نے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ایسا عمل کرو, آج کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا یہ نہیں معلوم. تو وہی پرانی شریعت کے حکم کو بھی ہم کنٹینیو کر کے اس پر عمل کریں گے اس حساب کی وجہ سے کہ لا تخلف الیقین بالشک, کہ کیونکہ 2000 سال پہلے موسیٰ کو جو حکم ملا خدا نے دیا وہ تو یقینی ہے, ہمارے یہاں کیا حکم ہے شک والا, اپنے شک کو چھوڑ دو اور اسی یقین کو کنٹینیو کرو کیونکہ بہرحال وہ ہی خدا کا حکم ہے. ہاں اس کے لیے ہم تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو نہیں پڑھیں کیونکہ وہ تو تبدیل شدہ کتاب ہے, لیکن ہماری حدیثوں میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے, سورہ بقرہ کی شان نزول میں جو واقعہ, سورہ بقرہ کی شان نزول میں جو واقعہ کہ وہ ایک مقتول کو ایک انسان کو مردہ پایا گیا محشر میں اور اس کا قاتل کون ہے یہ پتا نہیں چل رہا, تو حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس گائے کے جسم کا ٹکڑا اس مقتول کے علاقے میں مارو, پھر یہ مقتول جس کا نام لے وہ پاتے ہیں. اب فرض کہ ہماری فطرت میں اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ اگر کوئی مردہ کسی محلے میں ملے کسی گھر کے سامنے ملے تو کس کو ہم قاتل سمجھے, ہمارے یہاں قرآن میں اس کا کوئی حل ہے نہ حدیث, مگر یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے یہاں وہ حل تھا کیونکہ خود قرآن نے کہا. اب ہم انتخاب کریں گے کہ ہمارے یہاں محلے میں اگر کوئی قاتل مل جائے کسی محلے میں تو محلے والے کو ذمہ دار سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے شک ہو رہا, لیکن موسیٰ کی شریعت میں خدا کا حکم ہم کو معلوم ہے کہ کیا اسی شخص اسی یقین کو ہم سب لے کے آئیں گے آج کے دن کے مسئلے پہ عمل کریں گے. یہ جیسے حنفی وغیرہ کی یہاں چل جائے گا. ایک میں اور مثال دے دوں, اگر یہ مثال ایک اعتبار سے کمزور ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں عورت کے حجاب کا مسئلہ, ہمارے یہاں سے تو افراد مسلمانوں کے یہاں عورت کے حجاب کا مسئلہ تو واضح ہے, لیکن اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو جیسے زنا کی سزا ہے, قتل کی سزا ہے, چوری کی سزا, کیا پھر بردگی کی بھی کوئی سزا ہے یا سزا نہیں؟ اب اس میں کیا ہوگا, ہم قرآن میں دیکھیں گے بے پردگی کی کیا سزا, حدیث میں دیکھیں گے بے پردگی کی کیا سزا, نہ قرآن میں کوئی سزا آئی نہ دیکھیں نہ حدیث میں آئی, چاہے یہ گناہ ہے عورت کو اس سے بچنا ہے لیکن یہ گناہ کر لے تو جس طرح قاتل کو سزا ملتی ہے کیا بے پردہ عورت کو سزا ملے گی؟ نہیں, قرآن میں کچھ نہیں, حدیث میں بھی کچھ نہیں, اجماع بھی کچھ نہیں, تو پھر کیا ہمارے یہاں اصول بنتا ہے کہ ہم سے برات ہے جس کو سزا نہیں ملے گی؟ سزا معاف ہے, البتہ اسے توبہ کرنا پڑے گی, یہ تو ہو گیا ہمارا طریقہ. لیکن ایک حدیث میں یہ ہے حضرت داؤد کے نام آنے کا تذکرہ کہ حضرت داؤد نے اپنے کمانڈر کو گورنر کو حکم دیا تھا, حدیث میں ہے, یعنی اگر یہ زبور میں ملتا تو ہم نہیں مانتے کیونکہ زبور ہمارے نزدیک قابل بھروسہ نہیں آج کل, لیکن یہ ملا ہماری حدیث کہ حضرت داؤد نے حکم دیا اپنے کمانڈر کو اپنے گورنر کو کہ اگر کوئی بے پردہ عورت نظر آ جائے تو اس کا سر اونٹ کے اسے گنجا کر دے, یہ حدیث ہے ہمارے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جلوس میں لوگ اس کو لے کر بھی چلے تھے کہ بے پردہ عورت کو گنجا کر دو. یہ حدیث حضرت داؤد کے زمانے کی ہے, انہوں نے اپنے گورنر کو یہ حکم دیا, یہ ہمارے یہاں ہے. ہاں اس وقت قرآن اور حدیث میں بے پردہ عورت کی کوئی سزا نہیں. تو اب جیسے حنفی کے علماء کہتے ہیں اکثریت کہ جہاں پہ ہمارے علماء نے تو کہا کہ استحصاب نہیں چلے گا بلکہ اصل بڑا, لیکن اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ استحصاب ماخذ کی شریعتوں میں بھی چلتا تو حضرت داؤد کا حکم تو بہرحال خدا کا حکم تو نبی ہے, غلطی تو نہیں کر سکتے. یعنی داؤد کے زمانے میں اس چیز کی اجازت ہو, آج تک ہو رہا ہے کہ آج کیا کیا جائے, استحصاب کریں گے, وہ حکم خدا جبری نہیں, آج تو لوگ میں خدا نہیں مل رہا ہے تو اسی کو ٹھیک کے یقین کو آج تک لے کے آئیں گے. اگر ہم ماخذ کی شریعتوں میں بھی استحصاب کے قائل ہو جائیں تو موسیٰ کا عیسیٰ کا نوح کا ہر نبی کا فیصلہ آج ہم کو ماننا پڑے گا, آج ہر فیصلے کو جو ہمارے یہاں جس کا حل نہیں ہے وہی فیصلہ کرے گا. یہ اس اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کیا جس کو بہت لائک کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں پہ جاتا ہے, بہت پیچھا تھا. ابھی میں اور وضاحت کرتا ہوں. اگر اس احتساب کو ہم ہر جگہ مانتے, لیکن اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کوئی جگہ احتساب کا نہیں آئے, ہاں قبل کی شریعت کا احتساب ہمارے سے دیکھا. چنانچہ ہر یہ ساری حدیثیں جس میں پہلے انبیاء کے طریقے بتائے جائیں, یہ ہم پڑھ تو سکتے ہیں واقعات آنبیاء, مگر اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث اس کی تصدیق نہ کرتے. اگر قرآن و حدیث خاموش ہے تو ہم پرانے نبی کے واقعے کو لے کے نہیں آئیں, ہم اپنے برات جاری کریں گے, اس سے اپنے آپ کو بڑی استعمال کر دیں. اچھا آج کل یہ مسئلہ بہت نہیں آ رہا, کیونکہ اخلاقیات کی جو مسجدیں اور تفریحیں ہوگی اس کے اندر معصومین کا بھی طریقہ تھا, قرآن کا طریقہ قبض کے واقعات کا ضرور حوالہ دیا جاتا کہ بنی اسرائیل میں راہب رہتا تھا, حضرت موسیٰ کے قوم میں ایک عابد رہتا تھا, حضرت داؤد کے زمانے کا ایک شخص تھا. بہت واقعات مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں اس کی اجازت, لیکن بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اگر ان واقعات میں کوئی واجب یا حرام بتایا گیا تو بے نہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت داؤد نے یہ کہا, حضرت موسیٰ نے یہ کہا, صرف یہ بتانا ہے کہ یہ گناہ کی اہمیت ہے. لیکن اگر کوئی حکم شریعت اس واقعے میں ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا واقعہ ہے تو روایت صحیح بھی ہوگی, آج کے دور میں ہم اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ماقبل کی شریعت کے سامنے ماقبل کی شریعت کے معاملے میں احتساب نہیں کرتا ہے. یہ بات مکمل ہے کہ احتساب کا دائرہ دو مقامات سے چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ پچھلے سالوں میں یہ بات بارے میں نہیں, بلکہ یقیناً نہیں آئی تھی اور بہت اہم مسئلہ ہے, اس لیے اس کو بتانا پڑا. اب میں اس بات کا یہ خیال کرتا ہوں کہ کیونکہ اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں آج کل کچھ جو ذہنی مسائل پر بحث شروع ہو گئی ہے, چرچے فل کی وجہ سے یا جو اسلامی نظام کے نفاذ کا چرچا, سیاحت کا مسئلہ اور حدود کا مسئلہ اور عورت کی نیت آدمی ہوگی یا پوری کے سارے جو مسئلے, تو یہ ہماری طرف بھی ہے. اپنے صرف کا نظریہ بھی میں دیکھ کرتا کروں, اس لیے کچھ مسائل ایسے بھی آئیں گے جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو آپ نے سنا. اچھا اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اقتصاد کا قانون ہر جگہ چلے گا ان دو مقامات کے علاوہ. اب میں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں, شبہ موضوعیہ کا مسئلہ. شبہ موضوعیہ کا جتنا جتنا مسئلہ جو پہلے نہیں آیا تھا, دیکھیے یہ پرانے چیزوں کو میں دہرا نہیں رہا ہوں, یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, بالکل نئی باتیں بیان ہو رہی, لیکن ریفرنس دیا جا رہا ہے کچھ پرانی چیزوں کا تاکہ آپ کو مسئلہ یاد آ جائے. شریعت کے اصول, شریعت میں جو اصول ہے صرف بتائے جائیں, ہمیں ان پر عمل کرنا, لیکن بڑا مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب شریعت ہی کے دو اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جیسے پچھلے سال کی بات آ گئی کہ اگر دو قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہیں تو کیا کریں گے, دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں تو کیا کریں گے, ایک آیت اور ایک حدیث ٹکرا رہی ہے تو کیا کریں گے. پچھلے سال پوری تفصیل آئی تھی کہ اس میں کیا کرنا ہے, لیکن اگر کبھی دو اصول ٹکرا رہے ہیں, ایک اصول کہہ رہا ہو کہ یہ چیز جائز ہے, دوسرا کہہ رہا ہو کہ ناجائز ہے, تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ پہلے سمسٹر میں یہ بات ایک اشارہ تھا آئی کہ اصولوں کو جب ہم پڑھیں تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بعض اوقات جب دو اصول ٹکراتے ہیں تو کون سا اصول زیادہ اہم, جس کے لیے ایک لفظ میں نے کہا تھا حکومت, حکومت بلا اصول حاصل. شبہ موضوعیہ میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ شبہ موضوعیہ اور قانون استغلال جب ٹکرائے گا تو قانون استغلال حاصل ہے شبہ موضوعیہ, یہ میں دوہرا نہیں رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں. اسی طرح سے دل میں اجمالی حاکم ہے شبہ موضوعیہ, شبہ موضوعیہ میں تو ساری باتیں آ گئی. لیکن اب میں اس وقت دوسرے پہلو کو لے رہا ہوں, بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا, اس لیے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک اصول یاد رکھیں کہ اصول جیسا میں جتنے بھی مسئلے شبہ موضوعیہ, شبہ حکمیہ, اصل برات, اصل تفریح, اصل احتیاط, جتنے بھی اصول ہیں ان سب پر قانون استغلال حکومت کرتا ہے. یعنی قانون استغلال اصول دفاع کے کسی بھی قانون سے ٹکرا, پہلے سال تو میں نے خالی شبہ موضوعیہ کی بات کری, لیکن آج انہوں نے کہا کہ سب سے طاقتور قانون ہے قانون استعمال. قانون استعمال اگر کسی بھی اصول سے ٹکرا تھا تو ہمیشہ قانون استعمال جیتے گا, اس کو مائیں گے دوسرے اصول کو چھوڑنے. شبہ موضوعیہ کی میں نے مثال دی تھی, آج میں دوسرے مثال دے رہا ہوں. یہ بات سمجھیے کہ پچھلے پہلے بیان ہوا, پہلے سے اتنا بیان ہوا ہے کہ قانون استعمال شبہ موضوعیہ سے زیادہ طاقتور ہے, اس پر حاصل. لیکن آج یہ آگے کہ شبہ موضوعیہ تو ہر قانون کے اوپر قانون استعمال حاصل ہے, قانون استعمال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قانون استعمال کیا؟ قانون استعمال کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ خدا نے مجھ کو مکلف کیا ہے, ایک حکم دیا, یہ قانون استعمال. جب یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حکم مجھے دیا گیا, اب جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اس وقت تک آپ اپنے آپ کو پابند سمجھیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھیں. جیسے میں نے صبح بہتریا کی بات کری کہ ہمیشہ ہو رہا کہ ہم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. آپ جیسے اس وقت 7 بجے ہیں یا 7:15 بجے ہیں، شک ہو رہا کہ کیا میں مغرب کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اصل تو یہ ہے کیا ہے، اصل یہ ہے بڑی اسلم بڑا نماز اس وقت کس وقت 7:15 بجے مغرب کی نماز ہم پر واجب ہے یا واجب نہیں، اصل اتنی واجب نہیں اور جو کیا ہوں. لیکن قانون نے اطلاع کیا کہ نماز جب 6 بجے واجب ہو گئی تھی اور جب تک یہ یقین نہ ہو کہ ہم نے پڑھ لی ہے نماز، نہ ہم سے برات کو جگہ ملے گی آنے کی، میں تو بیٹھوں گی. یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے یاد ہوں گی کہ امتحان کو زیادہ اچھا نہیں گزرا جو آپ نے ٹیسٹ دیا تھا، جس کے لیے آپ نے یاد کیا ہوگا. اچھا اب یہ رسول آ گیا کہ قانون اقتدار تھا اصل سے حکومت کرتا سنا کے قانون اقتدار ہم لوگ فعل مسلم الگ سے یہاں پر بھی حکومت کرتا. یہ اصل بات نہیں آئی تھی لیکن لوگوں کو کرنی چاہیے کیونکہ قانون اقتدار ہر چیز سے حکومت کرتا، سب سے طاقتور ہم لوگ فعل مسلم الگ سے یہاں پر بھی قانون اقتدار حکومت کرتا، اس پر بھی حکومت کرے گا. یعنی اگر دو قانون سرکار ہے، ایک قانون کہہ رہا ہے کہ فعل مسلم صحیح، قانون اقتدار کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری اصل باقی، ہم مسلم کے فعل کو غلط بھی نہیں کہیں گے لیکن ہمارے لیے وہ بیکار ہو گیا. صحت کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ فعل صحیح نہیں، ہم یہی سمجھیں گے کہ صحیح نہیں. اب اس کی دو مثالیں، یہ دو مثالیں تو بہت ہیں، بہت مثالیں ہیں، بتی چلی جائیں گی لیکن میں صرف دو مثالیں دے رہا ہوں. ایک مسلمان کپڑا، اس کا نجیب کپڑا تھا، پال کر کے لائے. ہم لوگ پہلے مسلم مدد سے ہاں ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے صحیح بات کیا، یہی تو مطلب ہے لیکن صحیح بات کیا. ایک مسلمان نمازیں پڑھ رہا، ہم سمجھیں گے وہ ساری نمازیں صحیح پڑھ رہا. جیسے ایک بڑا بیٹا ہے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نمازیں پڑھی، یہ نہیں پتا کہ صحیح پڑھی یا غلط پڑھی، یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ پہلے مسلم مدد سے ہاں ساری نمازیں باپ نے صحیح پڑھی. لیکن اگر کبھی یہ چیز اور قانون نے اقتدار پکڑا جایا تھا، ایک مسلمان کا کپڑا نجیس ہے، وہ کپڑا پال کر کے آیا، پتا نہیں صحیح بات کیا یا غلط بات کیا، ہم اس کو صحیح مانیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کپڑا نجیس ہو، ہمارا کپڑا، تو قانون اقتدار کیا کہتا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو پاس کریں. ہم نے یہ کپڑا اور ہاتھ اٹھا کے دے دیا، دھونی کو بھی تم پاس کر کے لے، دھونی نے کپڑا لا کے ہم کو واپس کیا، کیا ہم لوگ پہلے سوچنے میں رکھتے آپ نہیں کرے. بلکہ اس میں کیا ہے کہ دھونی کو قابل بھروسہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم لوگ پہلے مسلم الگ سے ہم یہ نہیں تھا کہ اس مسلمان کو قابل بھروسہ ہونا چاہیے. ہم لوگ کے گھر میں گئے پتا نہیں کچھ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، ٹھیک ہے اس کے گھر میں کھا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے اشتہار کو کسی کی گردن پہ ڈال دیا، اشتہار کا کہ کپڑا اپنا پاک کرنا سب سے واجب نماز کے، ہم نے خود پاک نہیں کیا، کسی اور کا پاک کروایا. اب اگر وہ لا کے کپڑا ہم کو دے دیتا تو ہم اس کو پاک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ اس نے صحیح پاک کیا. جو آدمی گواہی نہ دے یا خود وہ آدمی قابل بھروسہ نہ ہو، خود وہ قابل بھروسہ تھا، اس کا مطلب کیا ہو کہ وہ قابل بھروسہ اور اس نے کہا کہ میں نے کپڑا پاک کیا تو ہم اس کپڑے کو پاک مانیں. مگر یہ ہم لوگ میرے مسلم مطلب دیا نہیں ہو، اس کے اطلاق کی وجہ سے ہم نے اس کو پاک نہیں مانا، اس پر بھروسہ آ رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو پاک مانا. اور اپنے میری مسلم مطلب دیہا میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھروسہ نہ بھی ہو تب بھی وہ مسلمان ہے، اس کے اطلاق کی وجہ سے ہم اس کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں. تو جب آپ کسی رائٹ نہیں یا کسی دھوبی یا گھر کے کسی آدمی کو کپڑا دھونے کے لیے دیتے ہیں اور وہ پاک کر کے واپس کرتا تو قانون نے اقتدار سے مجھے ٹکرا رہا تھا، کہ قانون نے اقتدار یہ تھا کہ کپڑا رجیس ہے اس کو پاک ہونا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے پاک کروایا، اب یقین ہونا چاہیے کہ صحیح پاک ہوا ہوگا، یقین یا بھروسہ. یہ جہاں پہ مثال آ گئی جو قانون ٹکرا رہے ہیں تو ہم نے پہلے مسلم عرب سے ہاں نہیں چلے گا بلکہ قانون اقتدار چلے گا. اچھا دوسرا مسئلہ قانون اقتدار چلے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے یا بھروسہ ہو جائے. ان علماء کے نزدیک جو بھروسے کو یقین کے برابر مانتے ہیں، آپ کو یاد ہو رہا کہ آغاز ہونا ہی کہتے ہیں کہ نہیں بھروسہ نہیں چلے گا، یہ قابل ہونا چاہیے، کوئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں قابل بھروسہ، بھروسہ اور یقین دونوں برابر ہے. لحاظ یعنی اس معاشرے مطلب عقلن تو الگ الگ ہے لیکن برابر. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے اندھیرا زیادہ کہ میری گفتگو سستی جا رہی ہے یا سروں پر سے گزر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اندازہ ہو جائے گا جب ہفتوں کے بعد. پھر آپ کو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دوسرا مسئلہ مثال دے رہا ہوں، دوسرا مسئلہ ہم ہیں بڑے بیٹے، ہم پر واجب ہے کہ باپ کے پتہ نماز پڑھے. یہ قانون انتقال, اگر ہمارا باپ انتقال کر گیا, نمازیں چھوڑ کے گیا, وہ ساری شرطیں پوری ہوئی, اب ہم پر واجب ہے کہ ہم واجب پتہ نمازیں پڑھیں. لیکن اسلام میں جو اختیار ہے, چاہے خود پڑھیں چاہے کسی کے پڑھوائیں, ہم نے کسی بھی مسلمان کو بلا کے کہا کہ نماز پڑھ لو, اس کو پیسے دے دیے بیٹھے لے لے, بلا کے آپ کہا کہ میں نے نماز پڑھ دی. تو ہم لوگ لیکن مجھے مدد سے ہم لوگ کہتا ہے کہ اس کی نمازوں کو صحیح مانا جائے, لیکن یہاں پہ وہ نہیں چلے گا. ہم لوگ پہلے مسلم الگ سے, اس لیے کہ یہاں ہم لوگ پہلے مسلم الگ سے قانون اقتدار سے لگ رہا ہے. قانون اقتدار کہہ رہا کہ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے بعد کی صحیح نمازیں پڑھی گئی ہیں, تمہاری غلط نہیں چھوٹی, تم پابند, تم خدا کی بارگاہ میں مکلف. ایک آدمی آ کر کہتا ہے جس کو اپنے پیسے دیے کہ میں نے نماز پڑھ لی, اگر ہم کو یقین آ گیا اس کی بات میں, یا بھروسہ آ گیا, یقین یا اطمینان یا سب, وہ تو ٹھیک ہے, وہ قانون اقتدار کے لیے رد بھی کافی ہو جاتا ہے بات حال کو. لیکن اگر ہم کوئی شخص پتا نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی, صحیح پڑھی یا غلط پڑھی, اور ہم یہ کہیں کہ نہیں مسلمان ہے تو اس کی بات صحیح ہوگی, یہ سبق اس کے قول کو مان لے غلط, کیونکہ جس وقت یہ قانون قانون اقتدار سے ٹکرا رہا ہے, اگر اس کا مسئلہ نہیں ہو, قانون اقتدار کا مسئلہ نہیں ہو, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایک آدمی دس بار پندرہ سال نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کی ساری نمازوں کو صحیح مانیں گے, اس کی ساری نمازوں کو صحیح مانیں گے, اس لیے کہ اس وقت بغیر قانون اقتدار میں خالی اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ تمہاری ساری نمازیں صحیح, یا یہ کہ جیسے باپ کی نمازوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ باپ کی نمازوں میں کیا ہے کہ باپ کی نمازوں بڑے بیٹے کو شک ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے صحیح نماز پڑھی یا غلط نماز پڑھی. ابھی قانون اقتدار نہیں آیا, ابھی تو شک ہو رہا ہے کہ قانون اقتدار آیا ہے یا نہیں آیا, تو ہم لے پہلے سوچنے والا دیہا باپ کی نمازیں صحیح, یعنی اگر ایک بڑے بیٹے کو شک ہو جائے کہ میرے باپ نے نمازیں پڑھی تو صحیح پڑھی ہیں یا غلط پڑھی, یہاں پہ اپنے دہلی خودی مطلب سیاح کا پانی چلے گا, کیونکہ پانی اقتدار ابھی آئے ہی نہیں. پانی اقتدار تو اس وقت آئے گا جب اس کی نمازیں غلط ہو جائیں, پھر آپ کو پڑھنا پڑے گی نماز, ورنہ تو نہیں پڑھنا. تو جہاں پہ قانون اقتدار نہیں آیا تو باپ کی نمازوں کو صحیح مانیں گے, بالکل صحیح مانیں گے باپ کی نمازوں کو. لیکن وہی بات اگر زندگی میں کسی کے اجارے کی نماز پڑھے اور وہ آپ سے تو اس کو صحیح نہیں مانیں گے, تو پھر وہ قانون اقتدار سے ٹکرائے گا. تو خلاصہ یہ ہے, میں بہت گہرائی نہیں جا رہا ہوں, لیکن بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ جب مسلمان کے فعل کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو توجہ اور مسائل میں یہ کیوں لکھا کہ اگر دھوبی کو آپ نے دھونے کے لیے کپڑے دیے اور وہ اگر کہہ دے کہ میں نے پاک کر دیا تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے, ورنہ کپڑے کو پاک نہیں مانا جائے گا. جب ایک حصول کہنے کی ہے کہ مسلمان کا فعل صحیح ہوتا, یہ اس طرح جو وہ قانون اقتدار سے ٹکرا رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر ہمارے لیے وہ کپڑا پاک کرنا واجب نہیں, جیسے ہم ایک اجتماع کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اب ہم پر اپنا کپڑا پاک کرنا واجب ہے, اس کا کپڑا پاک کرنا واجب نہیں. اجتماع کا کپڑا نکل سے ہم نے دیکھا جو دھو کر آئے اور پہن لیا, کیا ہونا ہے کہ صحیح ہویا یا غلط ہویا, یہاں پہ ہم لوگ پہلے کسی مطلب کیا چلے گا, کیونکہ اس کا ہمارا اس کپڑے سے کوئی تعلق نہیں. اگر ہمارا اس کپڑے سے تعلق ہو جائے تو یہ قانون اجتماع ہمارا تعلق نہ, ہمارے تعلق کا مطلب کیا ہے, اس کپڑے کا دھونا ہم پر واجب نہیں, اس لیے یہاں سے
ٹکرا سکتا ہے, کس سے نہیں ٹکرا سکتا, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب ایک تیسری چیز میں آپ کی حد تک بیان کروں, یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں, اور ایک طرح سے مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن جو صرف جو آپ سنیں گی اس میں یہ دو اصطلاحات بہت زیادہ ہیں, دو سنیں گے ایک اصطلاح, اور ایک اصطلاح میں اپنی طرف سے آپ کو سناؤں گا, کیونکہ اس کو اصل میں کچھ چیز استعمال ہوتی. اچھا, ایک تیسرا لفظ یاد رکھیے, تیسری چیز استحصاب اور اشتہار جو اپنی جگہ ہو گیا ہے. تیسری چیز آج کا تیسرا مطلب, تیسرا اصول یہ ہے کہ تسامح اے تین علی تسا اور مین اور بڑی ہے مح, تسامح یہ ایک لفظ ہے جتنا بہت بڑا مشہور لفظ ہے, بلکہ بہت سے علماء اس کو توسیع المسائل کے بھی شروع میں ڈال دیتے ہیں. بہرحال عربی کی کتابوں کے شروع میں تو یہ لفظ آتا ہے تسامح. تساموں کا مطلب ہے, یعنی اس کے لیے اردو میں کوئی بہت اچھا مناسب لفظ نہیں, تساموں کا مطلب ہے کہ زیادہ سختی نہیں کرنا, مطلب غفلت سے کام لینا, غفلت تو نہیں تھوڑا نظر انداز کر دینا، کسی چیز کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا. جیسے ایک تو ہوتا ہے پانی، مثلا قانون یہ ہے کہ اگر آپ پانچ منٹ بھی یہاں لیٹ آئیں تو آپ کی ناراضی لگ جائے گی، یہ قانون ہے، اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا جاتا. لیکن ایک بہت ہی زٹین، بہت ہی اچھا، بہت ہی پابند ٹائم وقت نوجوان ایک دن ایک منٹ لیتا ہے، چھ منٹ اور کوئی آتا تو ہمیں چھوڑتے. لیکن یہ اتنا دلچسپی لینے والا اور اتنا کام کرنے والا کرنے کا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے مسئلے میں ہم بتاؤ کرتے ہیں. یعنی قانون کے اعتبار سے تو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے ماشرے کو فائدہ زیادہ پہنچے گا، یہ اگر ایک آدمی کا ڈیٹ ہو جائے تو کوئی واقع مجبوری ہوئی ہوگی، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا. جبکہ ہمارے رولس اینڈ ریگولیشن قانون کے لیے بالکل نہیں تھا کہ بولا کہ مجبوری ہو تو اس کو معاف کر، لیکن ہم نے قانون میں سرداموں سے کام کیا، ذرا نظر انداز کر دیا، تھوڑی سی رعایت دی، تھوڑی سی سہولت دی. یہ سرداموں اصول رسک یہ بہت اہم اصطلاح، بہت اہم اصطلاح. آیت اللہ کوئی اپنی رسالہ عملیہ کی پہلی جلد کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اس رسالہ عملیہ میں میں نے بہت سے تصاموں سے کام لیا. یہ خود آگے کوئی کا جملہ جب اس کا اردو ترجمہ ہو جائے گا، کیونکہ اس عربی کتاب کا ترجمہ ہو رہا تو یہ لفظ آئے گا تصاموں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اگر کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں، لیکن بارہ رسول سرکار کی حصے رہا. اب یہ ہے کہ یہ ہے تصاموں کے معنی تو آپ نے سنے کہ قانون کے اعتبار سے تو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، مگر تھوڑا سا یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی ایک آدھ منٹ اگر کوئی دیر ہو گیا تو اس نے کوئی بہت زیادہ بڑی غلطی نہیں کی، اس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ ہے تصام. اصول سیٹ کا ایک مانا ہوا مسئلہ ہے جس کو سب علماء مانتے ہیں موجودہ زمانے میں، آگاہ کوئی سمے نہیں، کہ واجب اور حرام کی دلیلوں تصاموں کرنا غلط ہے اور مستحب اور مکروہ کے دلیلوں میں تصاموں کیا جاتا ہے. ایک مسئلہ ہو جس کو فقہ میں کہتے ہیں تصاموں کی ادلت سنن و صراحہ، مستحب اور صراحت کی دلیلوں میں تصاموں کریں گے لیکن واجب اور حرام میں تصاموں کی گنجائش نہیں. اب یہ بالکل شروع میں آنا کوئی نہ مسئلہ لکھا ہے، تبلیغ کے مسئلے ہیں ان کے آتے میں لکھا کہ یہ میرا رسالہ عملیہ ہے اور اس میں میں مستحب اور مقروحات کے اندر تصاموں سے کام کیا. اب آپ کے لیے پورا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا، مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا، لیکن صرف اس ایک مسئلے کے بہانے میں کہ اپنی پرانی غلطی کو اس کو ریکٹیفائی کر دوں، اس کا اشارہ کروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں فرق کے معاملے میں دو فرق ہیں. فرقے کا لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا کہ وہ فرقے نہیں، دو نظریے، ایک کو کہا جاتا ہے سنی، ایک کو کہا جاتا ہے اخباری. کے بعد کئی دفعہ اس سے پہلے آئے اخباری لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں ہم کو شک ہو اس میں ہم احتیاط کریں، ہر وہ چیز جس میں ہم کو شک ہے احتیاط کریں. ایک روایت آ گئی، جیسے مطلب وہ جو غیر ضروری مال صاف کیے جاتے ہیں، روایت آ گئی کہ 40 دن میں ایک مرتبہ ان کا، مجھے روایت ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ اور عورت کے لیے لازم ہے کہ 20 دن میں ایک مرتبہ ان بالوں کو صاف کرے، لازم ہے کہ لفظ آیا. اب یہ روایت جو ہے اس کا سلسلہ سنا ٹھیک نہیں. تو اصولی علماء جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان اصلے بڑا، ہر انسان آگاہ، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ خدا نے اس پر کوئی پابندی لگائی ہے وہ آگاہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ لازم، یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو عذاب ملے گا، مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے، مشکوک ہے. چنانچہ مشکوک روایت کی وجہ سے ہم کسی مومن کو زحمت نہیں ڈالیں گے کہ یہ واجب ہے یہ حرام، پوری پوری طور پر نبی صحیح حدیث ہونا چاہیے. اخباری کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایک حدیث آگے شخص ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط، اس کی پابندی ہے، جس کو سمجھو کہ یہ واجب، اور اگر کوئی آدمی یہ بالوں کی صفائی نہ کرے تو سمجھو کہ وہ حرام کر رہا ہے. تو خیر وہ اخباری فرقہ اب تقریباً ختم ہو کے رہ گیا، صرف بحرائن کا علاقہ ایسا جو ہمیشہ سے ان کا مرض تھا، اور ابھی بھی وہاں پہ بہت سے اخباری پائے جاتے ہیں. کبھی موقع ملا تو میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا، آج ضرورت ہے. تو جو اصولی، اصولی کا مطلب جو مستحدی، اصولی کو ہم مستحد بھی کہتے ہیں، اخباری میں مستحد نہیں ہوتے، اخباری میں محدث ہوتے ہیں، اصولی اصولی میں مستحد ہوتے ہیں. یہ دو لفظ یاد رکھیں، اگر کبھی کسی عالم کے ساتھ لفظ مستحد آئے سمجھ لیجیے وہ اصولی، کسی کے ساتھ محدث آئے سمجھ لیجیے کہ وہ اخباری. یہ ہماری تاریخ علماء کے حالات کی کتابوں میں آپ کو فرق ملے گا، اس کو چھوڑ دیجیے، اب آئیے اصل موضوع پر. تو اصولی علماء کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو بھی ہم واجب نہیں قرار دیں گے جب تک کہ اس کی بالکل ٹھیک ٹھاک دلیل ہمارے سامنے نہ، کسی بھی چیز کو ہم حرام قرار نہیں دیں گے جب تک کہ اس کی بالکل ٹھیک ٹھاک آیت یا حدیث ہمارے سامنے نہ، اگر ذرا بھی اس میں کوئی چیز مجبور ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو واجب نہیں کہیں. کیونکہ ہر انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے اصل برآد کے ساتھ، اب جب تک کہ یقین حکم نہیں آتا وہ آزاد، یہ اصولی کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ پوری کسی کو واجب یا حرام کہیں گے وہ حدیث ہر اعتبار سے بالکل اچھا. اب اس میں میں اس کو پرانا مسئلہ دوہرا دوں جو پہلے سمسٹر میں یہاں آیا تھا. اس کے بعد حیات رضا کے بعد جو حسینی تعاون کمیٹی کا پہلا درس ہوا اس میں میں نے وضاحت کر دی. آیت اللہ پوری کا ایک فتویٰ چینج ہو گیا, انہوں نے یہ فتویٰ بدل دیا. میں نے ابھی کہا کہ میں اپنی غلطی کی اطلاع کروں, اگر یہ غلطی میری نہیں آیا کوئی نے اپنا مسئلہ بدلا اور باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ میں نے اپنے مسئلے کو بدل لیا. ہی اصول وہ اصول اپنی جگہ ٹھیک ہے تو یہاں بتایا گیا, لیکن وہ اس کا جس کی جو مثال میں نے دیا وہ مثال بدل گئی. وہ اصول کیا تھا؟ اصول تھا حرام تعبدی اور حرام شرطی کا مطلب, کہ حرام تعبدی اور حرام شرطی کسے کہتے ہیں؟ حرام شرطی اسے کہتے ہیں کہ عمل بھی غلط ہو اور گناہ بھی, اور حرام تعبدی اسے کہتے ہیں کہ گناہ تو ہو مگر عمل غلط نہ ہو. گناہ ہے کہ انسان جو لیکن آپ نے جو کر دیا وہ باہر سے, جیسے سود لینا حرام تعبدی ہے مگر جو پیسے آپ نے لے لیے وہ تو باہر رکھتے ہو, اور جوئے کے پیسے لینا حرام شرطی عمل یہ غلط ہے اور فوراً واجب ہے کہ یہ پیسے جا کے لوٹا دو جس سے دیے. دودھ میں یہ نہیں, دودھ میں یہ کہ آپ قرضہ لے کے آئے سو روپئے ہزار روپئے دس ہزار واپس کرنا واجب نہیں, دودھ نہیں دیجیے گا لیکن پیسے آپ رکھ سکتے ہیں اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو جتنے لائے اس میں واپس کر دیں. یہ تو نکالے آئے گی. اس میں ایک مسئلہ آیا کہ جب وہ بین الاقوامی جائیں کہ کیا ایک انسان جسے ایک وقت میں چار جاتیوں کی اجازت, لیکن یہ اس کے اوپر ایک پابندی ہے کہ چار میں دو سیلانیاں نہیں ہونی چاہیے, دو سیلانیوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ روایت کا یہ جملہ جو روایت ہے پوری لے اندا, کیونکہ یہ عمل تکلیف پہنچاتا ہے جناب فاطمہ جناب سیدہ کو اذیت پہنچتی لفظ تصاوری اذیت پہنچتی ہے اس عمل میں, اس لیے یہ حرام تو ہو گئے, یہ عمل حرام ہو گئے ہیں. لیکن اتنے اختلاف تھا کہ حرام تعبدی ہے یا حرام شرطی. آپ کوئی کا مسئلہ آیا تھا کہ آپ کوئی نے فرمایا کہ یہ حرام شرطی ہے یعنی حرام تعبدی, یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حرام تعبدی جس نے یہ عمل کیا حرام عمل کیا, مگر نکاح غلط نہیں, دونوں نکاح کی اور نکاح تھی, ایسا نہیں ہے کہ نکاح غلط ہوا ہو, نکاح ہی نہ ہوا ہو, زنا ہو رہا ہو بغیر جاتی کے وہ عورت اس کے گھر میں پڑی ہو, ایسا نہیں. اگر نکاح ہی غلط ہو جیسے دو بہنوں سے شادی کر وہ حرام شرطی, اگر انسان دو سگی بہنوں سے شادی کر لے تو گناہ بھی ہے اور دوسرا والا نکاح بھی غلط, نکاح ہی نہیں ہو, اس سے جو اولاد ہوئی وہ اولاد حلال زیادہ نہیں, اس کو کوئی حق وقت نہیں ملے. تو یہ ہے کہ جب حرام شرطی ہو, کوئی صاحب نے کہا کہ وہ حرام صاف ہوتی, یعنی حرام تو تھا مگر نکاح غلط نہیں, پر آپ تو میں نے کہا کہ نہیں حرام نہیں ہے مکروہ, لیکن اب آپ کوئی کا یہ جو آ گیا تو میرے پاس بہترین پہنچا یہ جملہ کہ میں نے اپنے نظریے کو بدل دیا اور یہ حرام سے نکال دیا ہے یہ مکروہ, اس لیے کہ جس روایت کی بنا پر میں نے یہ فتویٰ دیا تو میں نے ابھی پڑھ کہ دو سیلانیوں سے اگر کوئی آدمی نکاح کرے تو جناب سیدہ کو اذیت پہنچتی. یہ روایت ضعیفۃ السند, کوئی صاحب کا جملہ, یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور, یعنی اس کے راویوں میں سے کوئی اگر راوی غلط ہے یا اس کے حالات نہیں معلوم یا وہ صحت کا جو مسئلہ گزرا اس کا پورا نہیں اترتا, مؤثر روایت ہے یا کمزور روایت, ضعیفۃ السند سند ضعیف. اب حدیث کے جملے تو اپنی جگہ, حدیث کے جملے نہیں بدلے کہ جناب سجدہ کو اذیت سمجھے, اس میں میں مسئلہ اور حل کر رہا ہوں. حدیث کے جملے وہی, مگر حدیث کی سند کیونکہ ضعیف ہو گئی اس لیے اتنا سخت جملہ ہونے کے باوجود فتویٰ یہ ہے کہ عمل جائز ہو گیا, مکرو رہا لیکن حرام نہیں رہا. ہمارے عام طور پہ کیا ہوگا کہ اس قسم کے مسائل یا کسی چیز سے لوگوں کو بہت ڈرانا ہو, بہت ڈرانا مطلب سادہ سے کرام کا اگر بہت احترام کا ہے تو بتایا جائے, یا جیسے ہمارے یہاں ہے بھی کہ ان کی بدواہ سے ڈرو, ان کو اذیت پہنچانے سے ڈرو, تو حدیث کے جملے بنائے جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں, مگر خالی جملے بھی سب ہونا کافی نہیں, اس کی سند بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ورنہ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ مستحد فتوا دے کے واپس دے رہا, جملے نہیں بدلے, جملے وہی رہے کہ جہاں پہ فاطمہ کو اذیت ہو رہی, اتنا سخت جملے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس کی سند ٹھیک نہیں. یہ میں نے اس لیے کہہ دی کہ بہت سی حدیثیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی, وہ ذہن میں رکھتی ہے کہ دو مقامات میں کمزور حدیثوں کی اجازت ان کو چھوڑ دیں, عقائد میں بہت سی حدیثیں پڑھتی جاتی ہیں. امام نے کہا بطور مثال میں کہہ رہا ہوں, معذلہ یہ نہیں کہ یہ غلط, لیکن بطور مثال کہ اگر کوئی آدمی ہمیں عالم البیت نہ مانے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, بھائی صاحب سے بھی حدیث آتی, لیکن یہ ایک مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اس لیے خالی جملہ اس کا سب ہونا کافی نہیں, اس کی صنعت بھی دیکھی جائے گی. صنعت جب تک یہ صحیح نہ ہو, جب تک یہ صنعت پکی نہ ہو, اتنی ہی سب حدیث کیوں نہ آ جائے, اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. آپ نے جب فکر دیکھا تو عقائد میں تو اس سے بھی ملکر مرحلہ, یعنی عقائد کی حدیث کو تو اور زیادہ چھان پھٹن سے ٹھوس پیٹ کے دیکھا جاتا ہے, پھر قبول کیا جاتا ہے. تو خیر جو بات شروع ہوئی تھی اس کو میں واضح کر دوں کہ واجبات اور حرام کے اندر پوری پوری صحیح حدیث ہونی چاہیے, ذرا سے بھی گڑبڑ ہے حدیث میں اس کو ہم نہیں مانیں, چاہے دوسرے کتنے ہی ہو بتانے میں بات کیوں نہ صحیح ہو. جیسے میں نے اس کی کئی مثالے پہلے دے چکا ہوں, کوڑے کا پانی نجیب ہو جائے تو کتنے ڈول نکالنا, 900 سال تک کی علماء ڈول ڈولوں کی مقدار بتاتے رہے, لیکن آج ہمارے علماء نے کہا کہ حدیث کمزور ڈول نکالنے والی, اس لیے وہ ڈول نکالنا واجب نہیں. آج یہی تو مسئلہ ہے کہ ڈول وہ جو ڈول ہیں کہ اگر ایک انسان گر کے کنویں میں مر گئے, انسان کا جسے نجیب مرنے کے بعد پورا کنواں خالی کرنا, بکری گر کے مر جائے تو 50 ڈول نکالنا, اونٹ مر جائے تو 70 ڈول نکالنا, 900 سال تک یہ مسئلہ چلا, اس سے پہلے سمسٹر میں آیا تھا مگر دوسرے انداز میں, آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. کیوں؟ وہ حدیث ختم نہیں ہوتی جس میں یہ تعداد, وہ حدیث ضعیف نکل آئے, جب ضعیف نکل آئے تو کیوں ڈول نکالنا واجب, واجب کے لیے ہمیشہ طاقتور حدیث ہونا چاہیے, علماء نے کہا کہ نہیں طاقتور حدیث نہیں ہے, اس مسئلے کو ختم کر دیا, اس کو مستحب کرا دیا. لیکن یہ واجب اور حرام کی بات, مستحب اور مکروہ کے اندر اگر صحیح حدیث نہ بھی تب بھی چل جاتا ہے معاملہ, جس کو ہم کہتے ہیں تباہو فی ادلہ سنن, کہ مستحبات کے مسئلے میں کمزور حدیث سے بھی کام لیا جاتا ہے. تو سن رہی ہے کہ بھائی مستحب بھی تو ہم خدا کی طرف ایک نسبت دے رہے ہیں, مستحب کا کیا مطلب کہ خدا نے کہا ہے کہ اس میں ثواب ہے, مگر مستحب کی حدیث اگر اس کی طاقت پر نہ ہو جتنی واجب کی ہے تب بھی چل جاتا ہے کام. اس کا نام ہے صرف میں کہ سنت اور مکروہ میں تفاہم ہے اکیلا, یعنی دوسرے الفاظ میں کیا مطلب ہو کہ بہت سے مستحب اور سنت مکروہ ایسے ہیں کہ جو حدیثوں سے اتنا بھی ثابت نہیں, اتنا بھی ثابت نہیں. ہمارا معاملہ ان کو واجب سمجھتا ہے, جیسے یعنی زیرِ ناف بال صاف کرنے کا مطلب, ہمارا معاملہ ان کو واجب سمجھتا ہے. واجب جوڑے مستحب کی کنڈیشن میں بھی یہ نہیں آتے اگر یہ اصول نہ آتا تفاہم کی اصل درج ہونا, علماء نے کہہ دیا کہ مستحب ہے, صرف اس لیے کہ مستحب کی جو کیٹیگری ہے مستحب کا جو حدیث ہے اس میں بہت زیادہ ہم سختی نہیں کرتے ہیں, اس کے سلسلہ صنعت کو بہت سختی سے نہیں دیکھتے, تصاویر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن اگر اس معیار پر ہم دیکھیں تو بہت سے مستحبات بھی مستحبات سے نکل جائیں. اور اس کی بہترین مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں, آپ اگر کوئی بھی توضیل مسائل میں کھانے پینے کے آداب, ایک پوری ہیڈنگ ہے جس کو آگاہ بنانے نے لکھا ہے کھانے پینے کے مستحبات, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور جبا جبا کے کھاؤ اور آہستہ آہستہ کھاؤ, بہت سے مستحبات ہیں, لیکن آگاہ کوئی نہیں جس کے اس کو بدل کے کیا کر دیا ہے کھانے پینے کے آداب, یعنی مستحب سے بھی ایک درجہ نیچے کر دیا, کیونکہ ان کی روایت ان کی صنعت بہت کمزور تھی, اتنی کمزور تھی کہ مستحب سے تصاف ہوتا, مگر یہ اس سے بھی زیادہ کمزور حدیث ہے جس میں یہ سارے آداب بتائے گئے. میں یہ بار بار مثالیں کیوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کم سے کم اتنا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کو کتنا اہم بنا کے سمجھا گیا ہے, جبکہ جتا کے اعتبار سے تو وہ کتنی زیادہ کمزور بھی ہیں. البتہ اس سے عمل تو ہم کریں کیونکہ یہاں سب سے رجا کا فائدہ چلے, رجا والا مسئلہ چلے, لیکن حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم لوگ واجب جیسا سمجھتے کسی اعتبار سے وہ کتنا کمزور, اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں کسی اعتبار سے بہت ہی طاقتور ہے مسئلہ. جیسے میں ایک مثال اور دے دوں, عورت کے بال کٹوانا, عورت کا بال کٹوانا, یہ مسئلہ ہمارے پاس پرانے گھرانوں اور خاندانوں میں واجب کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں عورت کے لیے بال کٹوانا حرام, جبکہ ہمارے علماء حرام کو حرام اسے مکروہ بھی نہیں سمجھتے, یہاں تک کہ مکروہ میں اصول کیا اصول ہے تصاموں کی ادلت المکروہ, کہ مکروہ میں کمزور حدیث بھی چل جائے ذرا نظر انداز کریں, اس کے باوجود کمزور بھی نہیں مکروہ بھی نہیں سمجھتے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کتنا گیا گزرا مسئلہ. البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط مسئلہ, کیونکہ حجابے تو بہت دست, یا ایک میں اور مسئلہ آپ کو یاد دلا دوں, بوجھی اور مسائل کا مسئلہ 652 جو آپ کو زبانی یاد کر لینا ہے مسئلہ نمبر, اس کے اندر آپ کوئی بہت سارے فوٹو لکھے ہیں, کیا کہا ہے کہ ایک تو مستحب اور مخروف مستحب کی نیت سے بھی نہیں کریں گے رجا کی نیت سے کریں گے, یعنی کیا مطلب جن کو ہمارا معاشرہ تقریباً واجب کے برابر سمجھتا, شفتلین کو دیکھ کے پہلی بات آ گئی تھی لیکن دوسرے انداز سے آ جا رہی ہے کہ شفتلین کو دیکھ کے حصول کرنا, ہمارے ایسے گھرانے ہیں جہاں کو تقریباً واجب سمجھا جاتا, کوئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ رجاحت کرو مستحب کی نیت بھی نہیں, یعنی آج یہ آپ کے لیے چیز اور واضح ہو جائے کہ مستحب کے اندر جہاں پہلے ہی ہم نے بہت ہلکا معیار کر دیا, پہلے ہی ہم نے بہت چھوٹ دے دی, اس کے معیار پہ بھی پوری نہیں اتر رہی, یعنی اگر حقیقت کے لیے مستحب کا معیار ہے اس معیار سے جا کے ہم اس کو جانچنا چاہیں حدیث کو تو بالکل ہی کوئی گنجائش نہیں, یعنی بہت سے اور مستحبات نکل جائیں, مستحب میں ہم نے چھوٹ دے دی. جیسے آپ مثال دے دیں کہ فرض کیجیے کہ ایک سال امتحان کا بچہ بڑا سستا ہے, دیکھیے نمبر پہ مارک ہوتے امتحان کا بچہ بہت سستا ہے, ٹیچر نے آپس میں طے کر دیا کہ بہت سب بچہ آیا تھا سب بھی نہیں کریں گے, 15 نمبر والے کو بھی پاس کر دیں گے. ٹھیک, اس کے باوجود اگر کوئی فیل ہو جائے, اس کا کیا مطلب کہ اصلی پاسی مارک کو چھوڑے, یہ کتنا اتنا خراب پرچار کیا ہوگا کہ جب سہولت دی گئی تھی کہ 33 کے بدلے 15 پہ پاس کر دیں گے, یہ اس سے بھی نیچے درجے میں پہنچ گیا. یعنی اگر یہ پتا چل جائے کہ گناہ فیل ہوا ہے, اس کے نمبر نہیں بتائے گئے, تب بھی اچھا ریسٹور ہوگا کہ جو اصلی میں آ رہے پاسنگ کا دیکھیے اس پر تو نہیں, یہ بہت اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ جو انہوں نے آدھا میں یار کر دیا اس سے نیچے چلا گئے. اب رجا آپ کے لیے زیادہ دقت ہوا ہوگا کہ سنت اور مقروف علماء نے پہلے ہی اپنے معیار کو ہٹا دیا اور کہا ہے سب ماموں جس میں بارہ ہم نظر انداز کریں گے کمزور حدیث بھی چل جائے گی. اس کے بعد اگر علماء کہیں کہ بولا کی سنت بھی نہیں رجا کی منزل پہ آتی یا رجا سے بھی نیچے آتی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جتنی نیچے کی چیز سننا تو سنت سے بھی کئی گنا زیادہ نیچے کی چیز. انہیں میں دو مسئلے اور آتے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں کہ رجا سے بھی نیچے ہیں. حالت نماز میں سر کو چھپا کے نماز پڑھنا اسی کوئی دلیل نہیں ہے علماء کے پاس, واجب تو واجب سننا تو سننا رجا کے نیت سے کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو ہمارے یہاں اب تو خیر ماحول بدلا, بغیر ٹوپی کے بھی نماز لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک زمانے میں اب خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت میں ابھی تک بالکل وہ غلط سمجھتے تھے. اگر آپ نماز بغیر سر چھپائے پڑھ رہے ہیں تو وہ امر بالمعروف کی وجہ سے واجب سمجھتا ہے کہ ٹوپی لا کے آپ کے سردیوں پر رکھ دے, جبکہ یہ رجحان کر نیچے کی ڈگری رجحان کر نیچے کی. اور دوسرا قنوت کی حالت میں ہم بوڑھے کو اس طرح گھیرنا کہ نشینا جو ہے پتھر جو ہے وہ انسان کے چہرے کی جانب آ جائے. بعض جگہوں میں یہ آواز ہے جب لوگ قنوت پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی انگوٹھی کو گھیرتے ہیں, عام طور پر تو نشینا خشک کی طرف ہوتا ہے ہتھیلی کی طرف کر دیتے ہیں. یہ چیز کو مستحب تو مستحب, اس کو رجاج کے نیت سے انجام دینا بھی مشکل ہے بارہ رجاج کی اجازت. تو رجاج کا مطلب یہ نہیں کہ مستحب کے معیار سے کچھ نیچے نہیں, یہ مطلب نہیں, کیونکہ وہ مستحب کا معیار پہلے ہی علماء نے نیچے کیا. رجاج کا مطلب یہ ہوا کہ مستحب کے معیار سے کئی گنا نہیں, اس میں تو رجاج کا لفظ بھی نہیں آتا. تیسرا مطلب مردے کے منہ میں آخری رکھنا, اس کے بارے میں ایک دفعہ نے بحث کی کہ شیخ بران اتنے ابھی برات کی وصیت بھی اس کے علماء عمل کرتے ہیں. مگر کیا کہتے ہیں, ایک آدمی ایک غیر معصوم کی وصیت بہرحال مستحب سے نہیں مستحب سے بھی کئی گنا نیچے جائے گی, کیونکہ جو عام مستحب کتابوں میں ہے وہ عام مستحب آلریڈی اس معیار سے نیچے اترے ہوئے ہیں. جیسے جس کا 15 نمبر پہ لوگوں کو پاس کر دیا جائے تو جو لوگ ہم کو پاس نظر آئیں ان کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اچھے بچے کے پہلے اس سال جو پاسی مار بھی اتنے نیچے کیے گئے تو یہ بالکل 15 کے آس پاس والے ہوں گے, تو اس سے نیچے ہے تو اس سے بھی نیچے گیا ہوا. خلاصہ یہ نکلا کہ تصابوں یعنی مسئلے کو دیکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو دیکھنے سنت اور مکروہ میں علماء ذرا نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے سنت اور مکروہ وہ سنت کے معیار میں بھی پورے نہیں اترتے, اس سے بھی نیچے چلے آ رہے ہیں. سنا کہ جو جس کو اتنا معیار نیچے لانے کے بعد علماء کہیں کہ یہ سنت بھی نہیں, وہ تو بہت ہی نیچے کی چیز ہے, اس میں تو بڑی احتیاط کرنا ہے کہ مستحب یا مکروہ کی نیت نہ ہونے پائے. اچھا, اب کیونکہ صرف میں آگے کئی جگہ آئے گا تو یہ مسئلہ اصول کے اعتبار سے, اب دیکھیے یہ مسئلہ آئے گا کہاں, آگے کئی جگہ آئے گا کہ اصول کے اعتبار سے تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, مگر کیونکہ سنتوں میں تصامہ ہوتا ہے اس کی علماء نے اجازت دی. اب آگے یہ چیز آئے گی لفظ تصامہ اس سال کے سمسٹر توقع یہ ہے کہ کئی مرتبہ آئے گا, اس لیے آج میں اس کو کلیئر کر دوں. آپ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کسی آپ نے اصول یہ بتایا ہے تو ابھی تو یہ مسئلہ نکل رہا, کبھی گھر کی بات ہوتی ہے کبھی تصاموں کی بات ہوتی ہے. تصاموں اب تک میں نے کلیئر نہیں کیا تھا اس لیے کسی کو میں نے جواب بھی نہیں دیا کہ یہ تصاموں, لیکن اب یہ ہے تصاموں کا لفظ سمجھ میں آ گیا کہ سنت اور مقروض میں ذرا سہولت ہے. گناہ فائدے کے اعتبار بس کیجیے کہ شبہ موجودہ کے اعتبار سے اس سنت بھی نہیں بن رہی, مگر تصاموں کسی سے نہیں بن رہی ہے, مگر اس کو عمل کر دو کیونکہ سنت اور مقروض میں اتنا نظر انداز کر دیا گیا ہے قوانین کو قرآن کو حدیث کو تھوڑی دور دیکھ لیں. تو آج تصاموں استحصاب اور اشتغال کے لیے بہت اہم ہے مسئلے حل ہوئے, گلشت کی باتیں آج ہم مکمل طور پہ ان شاء اللہ آئندہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ شخصیات پر ہم کو سب سے زیادہ توجہ دینا, اور اگر سارے شخصیات ایک سمسٹر میں آتے تو آپ بہت چکرا جا رہے ہیں, اس لیے آدھے شخصیات نفتوں والے پہلے آ گئے ہیں, اب شخصیات میں فلحال آئیں گے. لیکن توقع یہ ہے کہ ان سے پہلے ہم وہ داری اور داری کے تین چار مسئلے جو رہ گئے ہیں پچھلے سال پہلے اس کو مکمل کریں گے آئندہ سمسٹر, وہ امید کرتی بات. آج جو کمپنی ذرا دیر سے بھی شروع ہوئی اور غالباً وقت زیادہ ہی ہو چکا, میری گفتگو تو ختم ہو گئی. اگر آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی اہم سوال دس سے بتا دیا تو آپ کو سکتے ہیں. نہیں ہم سے چل جا سکتے ہیں مسئلے کو بازی
کے بارے
میں آپ نے بتایا کہ تو کوئی نہیں توڑ سکتے ہیں, استعمال سے نہیں توڑ سکتی ہے, وہ سب سے حاصل ہے. مگر فائدہ تجاوز کہ اگر آپ اس جس منزل کے بارے میں آپ کے دل میں شک ہے اس سے آپ آگے نکل رہے تو اس کو آپ صحیح مانیں گے, یا اسی طرح فائدہ پر آپ بعد میں آ جائیں تو اس کو صحیح مانیں گے. یہ تو فائدہ استعمال چھوڑ گئے, فائدہ استعمال کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو شک ہوا کہ ہم نے غسل صحیح کیا یا نہیں کیا اور نماز میں رکھ چکے تو اپنے غسل کو صحیح مانا جائے. استعمال کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہونا چاہیے, لیکن تجاوز کہہ رہا ہے کہ صحیح. اچھا فائدہ استعمال کے بارے میں جملہ میں نے کہا تھا جس سے میں تشریح میں نہیں گیا, وہ یہ کہ فائدہ استعمال میں ایک یقین کے بعد دوسرا یقین آنا چاہیے, ایک یقین کے بعد دوسرا یقین. جیسے یقین ہے کہ فلاں چیز ہم سے واجب ہے, اب ہم کو شک ہے کہ ہم نے وہ کام کر لیا یا نہیں کیا تو ہم کو وہ کام انجام دینا پڑے گا, لیکن اگر یقین ہو جائے کہ وہ ہم نے کام کر لیا ہے تو یہ سب سے پھر فائدہ استعمال ٹوٹ جائے گا. جیسے ہم کو یقین ہے کہ ہم پر مغرب کی نماز آج 6:02 پر یا 5:52 پر واجب ہو گئی, 5:53 پہ آج مغرب کی نماز واجب ہوئی, فائدہ استعمال تو آ گیا. مگر یہ بھی یقین ہے کہ ہم گھر سے نماز پڑھ کے رکھیں گے تو یقین جو آ گیا وہ تو فائدہ استعمال کو توڑ دے گا. اچھا یقین کسے کہتے ہیں, ڈیٹیل میں اب تک نہیں گیا. یقین کے اندر مطلب دو آدموں کی گواہی بھی آتی, آپ کو یقین ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا کہ آپ نہیں آ رہا کہ نماز پڑھیں گے نہیں, ہم نے آ کر گواہی دی کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں ہمارے سامنے پڑھیں گے, آپ بھول رہے ہیں, اب آپ ہماری بات مان سکتے ہیں اگر آپ آگے یا قابل بھروسہ کریں. کیوں جب کہ یقین نہیں پیدا ہو, ایک آدمی دو آدمی سے یقین پیدا نہیں ہوتا, مگر جو یقین آ گیا یہ وہ یقین ہے جس کو اسلام کہتا ہے جس کو یقین کرتے ہیں. تو فائدہ استعمال ختم ہو جاتا ہے جب یقین آتا ہے, جب یقین آتا ہے تو فائدہ استعمال ختم ہو جاتا ہے. یقین کیونکہ اصول درد کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں بتایا گیا. اچھا اب یقین کسے کہیں, یقین دل کے خیال کو یقین کہتے ہیں, دو آدموں کی گواہی کو یقین کہتے ہیں, قابل بھروسہ آدمی کی گواہی کو یقین کہتے ہیں, فائدہ فراغ فائدہ تجاوز یقین میں آتا ہے, وقت کا گزرنا یقین میں آتا ہے, یہ بھی یقین میں آتا ہے. تو مطلب دوپہر کی نماز ہم کو بالکل یقین ہے کہ واجب واجب بھی دوپہر کی نماز, شک ہو رہا ہے کہ اپنے نماز کو پڑھا یا نہیں پڑھا, اب شک ہو رہا ہے. اب کیا مسئلہ ہے اسلام تو یہی سمجھ لیں کہ پڑھ لیا, شک ہو رہا ہے نا, کوئی دوائی آئی کوئی فائدہ بھی نہیں, فائدہ برابر تجاوز تو خیر ہے اصول تو ہے, یہاں اس وقت کوئی اصول بھی نہیں لگ رہا اچھا بھائی موجودہ نام سے مراد, لیکن ٹائم ختم ہو جانا یہ خود یقین مانا گیا, اسلام اس کو یقین مانا گیا کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر شک ہو جائے نماز پڑھ لیے پڑھی سمجھ لیں کہ پڑھ, تو فائدہ استعمال یقین سے ختم ہوتا ہے. یہ جملہ تھا, یقین کے پیٹ میں کتنی چیزیں شامل ہیں اس کی اب تک کبھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. تو جو چیز فائدہ استعمال کو ختم کرے وہ ہمیشہ یقین کے قائم مقام پر کی جائے گی. جیسے کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, سمجھ میں یہ بہت اچھی مثال آتی ہے لیکن میں اس کو اس وقت نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کے اندر فائدہ ہے تو آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں, اور میں اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پیسے بچے, اس کے اس مسئلے کو فی میں نہیں بتاؤں گا, بعد میں کبھی بتاؤں گا. تو فائدہ فراغ تو خلاصہ پورا پہنچے کیا ہو, جب فائدہ فراغ اور فائدہ تجاوز کیونکہ یقین کے قائم مقام مانا گیا, اس اعتبار سے وہ قانون انتقال پر ٹکراتا نہیں, قانون انتقال کو ختم کر دیتا مگر یقین کی وجہ سے. اور اس میں ایک پہلو اور, جب فائدہ فراغ اور فائدہ تجاوز کو اگر ہم نہ مانا, اس کو تسلیم نہ کریں, تو واجب نماز کو توڑنا پڑتا ہے. واجب نماز کو توڑنا خود ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قانون استعمال کو دبا دیا گیا, واجب نماز کو توڑنا یعنی قانون استعمال کسی حرام کے آگے نہیں آئے گا. یہ وجہ ہے کہ ان شاء اللہ شخصیات نماز کے مسئلے میں آئے گی, لیکن آپ کے لیے مختصر جواب یہ کہ جس کو یقین سمجھا گیا ہے فائدہ فراغ و تجاوز کو, اس لیے قانون استعمال کا دائرہ وہاں ختم ہو. اور
نہیں الٹا لگ رہا ہے, فائدے کا تقاضا یہ ہے کہ اب تک ہم اس کو زندہ مانیں, اگر زندہ مانیں تو اس کا مال اس کے بھیجے نہیں لے جا سکتے, لیکن اسلام نے کہا کہ 40 سال کے بعد اس کا مال تقسیم کرو. فائدہ احتساب کہہ رہا تھا کہ تقسیم نہ کرو, ابھی وہ آدمی بھرا نہیں ہے تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا, کلیئر ہوئے. نہیں ہے ابھی ہم نے اصل مثال کہ مطلب کہ آگے 80 سال عموماً لوگ 80 سال میں انتقال کر جاتے ہیں. اب کتنے عرصہ گزر کے آئے اس آدمی کو غائب ہوئے کہ 80 سال کا ہو گیا ہوگا, مگر کیا 80 سال کا ہو گیا ہے تو مر گیا ہوگا یہ یقین آئے گا؟ یہ یقین تو نہیں آئے. 80 سال کا ہو گیا ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرور مر گئے, ہو سکتا ہے وہ 82 سال 83 سال 85 سال 90 سال زندہ رہا. تو مسئلہ کیا ہے, جتنا لوگ عام طور پہ زندہ رہتے اتنے عرصے کے بعد ہم اس کو مردہ مان لیں گے, جبکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مر گیا. یقین تو اسے کہتے ہیں کہ ضروری ہو اس کا مر جانا, اصلی ہو اس کا مر جانا, نہیں اس کا مرنا یقین نہیں. اور جو اعتراض آپ نے اٹھایا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دوران تفریح کہا تھا کہ بال علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قانون اقتصاد کا انٹرشن نہیں ہے, کیونکہ اصل میں اتنے عرصے ویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یقین آ گیا, مگر وہ علماء غلط کہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ 500 سال ویٹ کرنا تب تو ٹھیک ہے کہ اس کے بعد یقین آ جائے گا, لیکن اگر 40-50 سال ویٹ کرنا کبھی بھی اس کے بعد یقین نہیں آئے گا, کبھی بھی یقین نہیں آئے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ 80 سال میں تو اس کو مر ہی جانا چاہیے, 90 سال بھی رہ سکتا ہے, 100 سال بھی رہ سکتا ہے. ہاں 200 سال ذرا مشکل لگ رہا ہے, مگر 250 سال بھی مشکل نہیں لگ رہا, 150 سال بھی مشکل نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ ایسے آدمی دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آ جائے, گمان ہو سکتا ہے آ جائے, مگر یقین کہیں بھی نہیں ہے. یہ دوبارہ ہمارے علماء کا نظریہ ہے کہ یقین نہیں آئے گا. جی آپ کا سوال ہے
ایک
سوال یہ آیا ہے, اور یہ سوال جو ہے میں نے غالباً کمیٹی میں اس کا جواب دیا تھا کہ آغاز کوئی کا مسئلہ ہے کہ آغاز کوئی کہتے ہیں کہ وہ روایت جو دو پیدائیوں کے نکاح کی بات کر رہی وہ ضعیف ہے, تو یہ اس کو اب کیسے پتا چلا؟ تو یہی اس کو فرق امام میں اور غیر امام میں ہے کہ مستحق کتنا ہی بڑا کیوں نہ بنے اس سے سبب بھی ہو جاتا ہے, کبھی تو یہ واعظ کے کرنے میں وہ غلطی بھی کر جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو سمجھ رہا ہے راوی بعد میں پتا چلے کہ جیسے یہ وہ تو نہیں کہ دوسرے راوی نکلا ہے. جیسے میں ایک مثال بھی دے دوں, غزائے فضل زمانے مولا کائنات کے پیغمبر اسلام کے ایک انتہائی اہم صحابی, ان معنوں میں کہ بخوبا کا جو واقعہ پیش آیا جب غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینے کے 9 یا 10 منافقین نے پلاننگ کی کہ رسول جس راستے سے آ رہے ہیں وہ گھاٹیاں ہوں گی پہاڑی رات سواب ہوگا, ہم اتنے پتھر پھینکیں گے اونٹ پر کہ اونٹ گھبرا کے رسول خدا کو روکتا ہوا کچھ ایسا وہ نکل گیا. جو ان کی فطرت ہوتی کہ جب وہ جوش میں آتا یا گھبراہٹ میں آتا تو اپنے سوار کو اپنی نظر میں نیچے پھینکتا ہے اور اس کے بعد اس کو رہتی گزر جاتا ہے. پیغمبر اسلام جو وہاں سے گزرے تو غزوہ فتح یمانی کو اپنے ساتھ دکھایا تھا بلا کر, اور جس وقت ان لوگوں نے پتھر پھینکنا چاہے میں اس وقت بجلی چمکی, بجلی کے چمکی تو سب ظاہر ہو گئے, ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا کے پریشان ہو گئے, گھبرا کے پتھر جو ہے وہ مر. اچھا ہر ایک کا چہرہ وہ جو دھاگا جسے کہتے ہیں وہ کپڑا جو ہے اس سے چھپا ہوا تھا. پیغمبر نے سب کے نام بتا دیے, غزوہ فتح یمانی کو بھی کھلا تھا, یہ کھلا تھا, یہ کھلا سنا کے اس کے بعد غزوہ فتح یمانی کا لفظ ہو گیا ظاہر کو صرف رہے رسول اللہ, رسول کے راز والے صرف مانے راز فکرے ان کے پاس رسول کا فکر ہے, مگر منع کر دیا تھا کسی کو بتانا نہیں. اور وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو بہت تجسس تھا کہ غزوہ فتح یمانی کہیں ہمارے بارے میں کسی کو بتانا تھا, تو اکثر آ کے پوچھا کرتے تھے کہ ہے حذیفہ, ہمارا نام ان میں شامل ہے یا شامل نہیں, لیکن حذیفہ نے کبھی یہ راز نہیں بتایا. اگر سب ایک 30 بار لوگوں نے اپنے اندازے سے فائن کر کہ حذیفہ کو یمانی اگر کسی صحابی رسول کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے تو لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ وہی صحابی ہوں گے, تو باقی تو ہر صحابی کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں اور مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب بھی, اگر کسی جنازے میں حذیفہ نہیں جائے فوراً لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہی اس نو میں سے یہ سب میں سے ایک ہے, حذیفہ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن رسول ہے اس لیے اس کی نماز نہیں پڑھتی. اچھا یہ بڑی اہم شخصیت صرف مولا کائنات کے لیے تجویز ساتھی تھی, سارے منافقین کے نام معلوم, کس نام کی دو شخصیت ہیں تاریخ میں گزری؟ حذیفہ نام, دونوں کا نام حذیفہ ہے. وہ جو اصلی حذیفہ جس کا نام میں نے لیا وہ 33 ہجری یا 34 ہجری میں انتقال کر گئے, حضرت عثمان کی خلافت کے آخری زمانے میں ان کا انتقال ہوا, وہ حذیفہ انتقال کر گئے. جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ایک تاریخ کے لیے اس واقعے میں بھی ایک حذیفہ کا نام آتا, بلکہ بہت ہی اہم مقام پہ آتا کہ مولا کائنات جب اپنے کلثوم کے گھر سے نکلے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو خیر امام کو تو ہر چیز معلوم ہے, وہ دوسرے راستے سے گئے. اچھا ادھر کیا ہوا تھا کہ
مسجد کوفہ کے سائڈ میں قدامہ نے خیمہ لگایا ہوا تھا. وہ قدامہ وہ عورت تھی جس نے اپنے مسجد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے علی کو شہید کر دیا تو میں تم سے نکاح کروں, اور اپنے حسن و جمال میں مشہور کیا. وہ اس نے احتکاب, رمضان کا مہینہ تھا, اور اس نے یہ احتکاب کر دی مسجد کوفہ کے. اس نے احتکاب کے لیے خیمہ لگایا اور اپنے پڑھنے میں احتکاب کرے. تو ابن مسجد کو اس نے بلایا نماز صبح سے کچھ پہلے, اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تیار ہو یا تیار نہیں. ابن مسجد نے کہا کہ ہاں بس تیار ہے اور علی کے آنے کا انتظار. وہ ایسا نہیں جملہ تو تھی یہ دوسرے ہو جیسا جیسے ہی سنا اس کو پوری سازش معلوم ہو گئی. وہ بھی احتکاب میں تھے لیکن اہم پتہ ہے دوڑ کے آئے مولا کی گھر کی جا تاکہ مسجد کے گھر میں پہنچ کے علی کو روک. مگر اس رات مولا دوسرے راستے گیا. سنا سے جتنی دیر میں ادیسا وہاں سے یہاں آئے اتنی دیر میں مولا مسجد میں پہنچ کے نماز شروع کرا چکے تھے اور ضرورت مولا کے پتے لگ گئی تھی. اور اس کو روایت میں بھی آتا ہے کہ ادیسا کو جمان جب یہ آواز سنی جب رہی تھی تو نہیں آواز نہیں سنی کے گھر میں پہنچے. شہزادی نے بتایا کہ میرا بابا تو جا چکا. وہ دوڑ کے پھر واپس آئے لیکن آنے اور جانے میں اتنا ٹائم نکل گیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے لوگوں نے پکار کے ساتھ ادیسا آؤ علی کو آنے میں ہماری مدد کر. تو دو مقام پہ ادیسا کا نام آتا. ایک سازش انہوں نے سنی اور پھر مولا کائنات کو اٹھا کے حسن حسین کے ساتھ ان نے دردم کے دروازے تک لائے. اب تمام علماء اور گاجرین جیسے کہ ہمارے دور کی زیادہ ریسرچ کرنے والے بھی یہی پڑھتے ہیں کہ یہ ادے فضل جمانے ادے فضل جمانے, اور عوام کو بھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. میرا بھی ذہن کبھی اس طرف نہیں گیا زیادہ, ویسے میں نے کبھی یہ روایت پڑھی نہیں, آپ نے کسی میں ریزن سنی. لیکن جب ادے فضل جمانی کے حالات محسن اسلام میں آئے اور میں نے پڑھا کہ دیکھیے دلی میں ان کا استعمال ہوا حضرت عثمان کے دور میں, اور امیر المومنین کو جب خلافت ملی تو امیر المومنین نے جب صحابیوں کو یاد کیا کہ اس وقت مجھے مدد کی ضرورت ہے کہ تاج کو اور جو اور جو زندہ ہوتے جو انتہائی مخلص ماننے والے ہیں ان کو یاد کیا. ان میں حذیفہ کبھی نام لیے تو فوراً لوگوں نے پکڑ لیا مجید کے بعد کہ حذیفہ تو یمانی ہو تو مولا کائنات کی شہادت کے وقت زندہ رہے تھے. بلا جا کے سنا بلا نے سنا بڑے بڑے بڑما یہ آپ نے کیا پڑھا. پھر میرا ذہن بھی کیا کتابیں دیکھی تو پتا چلا کہ وہ الگ الگ نام تھے, ورنہ غلط فہمی چلی آ رہی تھی کہ وہ حذیفہ اس وقت زندہ رہے تھے. تو کبھی اتنے مشہور صاحب ہیں اتنے مشہور, یہ غلط فہمی پھیل جاتی ہے. ایک نام کے دو ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو رسول خدا کے صحابی تھے وہی ساری دلی میں مولا کو بتانے آئے تھے کہ کیا سازش ہو رہی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ دو الگ الگ شخصیت ہے جب زیادہ ریسرچ کی گئی. تو مہاراجے کے ساتھ بھی مستحدین کے ساتھ بھی یہ ہوتا, وہ دوسری صحیح تھی کہ بوجھو کی طرح سے اربوں کے یہاں بھی نام کی بنی کر آج کل علی علی حسن علی حسین محمد علی تین چار نام ہیں جن کو گھما پھرا کر کام چلایا جاتا. اسی طریقے سے اربوں کے یہاں بھی تین چار مشہور مشہور نام. اب جس امام کو دیکھ لیے اس کے دفتر صحابیوں کا ایک ہی نام, اور جو کہ ایک ہی جیسے نام کم نام ہے تو باپ کے بھی وہی نام دادا کے بھی وہی نام, ایک ایک امام کے دفتر پندرہ پندرہ صحابیوں کے ایک ایک نام. تو بہت مشکل ہے کہ اکثر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے مستحدین سے. دھوکے کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے زیادہ کی تو پابندی بھی نہیں لگا رہا, یہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے مستحد کو یہ ریسرچ کرنا. لیکن پھر کبھی اس کے بعد سے اگر پتا چل جائے کہ مطلب یہ جناب فاطمہ کے رضیت والی روایت میں جو علی نام کا صحابی موجود ہے, ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ علی جس کو جھٹے امام نے جس کی تعریف کی بعد میں پتا چلا کہ انتقال ہو گئے جس کا علی جب اس طرح فوراً اپنا فتوا چینج کر دیتا ہے کہ یہی اجتہاد کا سوال بھی مانا جاتا ہے جب رشتہ کسی مرحلے میں آ کے اٹھتی نہیں. اس نبے یا پندرہ سال کی عمر دو سال تین سال پہلے کی بات جس خبر میں آ کر آ گیا تو یہ ریسرچ جاری ہے. یعنی کہ اتنا مسئلے کو بدلنے کا مقصد یہ کہ پورا مسئلہ دوبارہ پوری انہوں نے سلسلہ غلط دوبارہ دیکھا تھا, اور اسی لیے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ایک حد تک ٹھیک بھی کہ اس مستحد کو ہم عالم مان ہی نہیں سکتے جو ریسرچ سے کسی وجہ سے دور ہو جائے. الگ ہے اس کا وہ غلط مقصد نکالنے کے بعد دشمن جب آ گئے میں تو آپ عالم نہیں مانے گی کیونکہ ساری ریسرچ بند ہو گئی ہے. یہ لے کے آ گئے خود کو عالم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو نظر سے کون پڑھنے اس سے آتا ہوگا اور کون ریسرچ کرتا ہوگا. مگر شہر کی رسرچ جاری رہتی ہے. تو یہ غلطی جو ہمارے اور آپ کی نگاہ میں بہت معمولی غلطی, لیکن جو تاریخ کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ غلطی بہت مشکل سے پکڑی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں مجھے پتا کہ کسی ایسے تاریخ کے واقعے سے فوراً انہیں اپنا مسئلہ چینج کر دیا, اور اس کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ختم ہوئی, ساتھ سبق نکل گیا. بابا لینا جل بلا ان شاء اللہ آئندہ سب سے مسائل کا جنگ ہو جائیں گے. گفتگو ہوتے ہوتے بابا سے مدد ضرور تھے.